بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامعین محترم، محترم ڈاکٹر اشعار احمد صاحب، بانی تنظیم اسلامی، صدر مؤسس مرکزی انجمن خدام القرآن اور داعیہ تحریک خلافت پاکستان کے خطابات پر مشتمل سلسلہ ابھی جاری ہے. اس سلسلہ خطابات کا پانچواں حصہ شعبہ سمو بصر مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے. سماعت فرمائی.
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. منہج انقلاب نبوی علی صاحب الصلات والسلام کے ضمن میں جو گفتگو ان مجالس میں چل رہی ہے، اس میں ہم جہاں تک پہنچ چکے ہیں اسے ذہن میں تازہ کر لیں. انقلاب کے لفظی معنی کیا ہے؟ انقلاب کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ نمبر دو، انقلابات عالم میں انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا امتیازی شان ہے؟ اور ان امتیازی شانوں ہی کے حوالے سے یہ نتیجہ کہ اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ انقلابی عمل کسے کہتے ہیں، کیا پروسیس ہے ریولیوشن کا، ٹرو ریولیوشن، تو ہمیں سوائے اس کے کہ ہم سیرت النبی علیہ صاحب الصلات والسلام کے رجوع کریں، دنیا میں کوئی اور سورس اس کی نہیں. پھر ہم نے جنرلائز ٹرمینالوجی میں دینی اصطلاحات سے اجتناب کرتے ہوئے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ کسی انقلاب کے مراحل کون کون سے ہوتے ہیں. اور میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے وہ اخذ کی ہے سیرت النبی سے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ابتدان بیان انہیں جنرلائز ٹرمز میں کیا ہے تاکہ تو دینی اصطلاحات کے کچھ مفہوم جو محدود قسم کے ہیں وہ ذہنوں میں راسخ ہو چکے ہیں، ان سے ذرا ہٹ کر بات کھل کر سامنے آ جائے. پھر ہم نے اب اس خاکے میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے رنگ بھرنا شروع کیا. تو ہماری بات جہاں تک پہنچ چکی ہے وہ یہ ہے کہ چار جو اقدامات ہیں یا چار مراحل ہیں سیرت النبی میں، ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے 12 یا 13 برس کے جو آپ کے مکی دور کے ہیں ان میں وہی چار قدم جو ہیں وہی اٹھائے گئے، اور وہ سائڈ بائی سائڈ، وہ گنتی میں سمجھانے میں تو پہلا دوسرا تیسرا چوتھا اس حوالے سے ہم نے انہیں ایک نمبرنگ کی ہے ان کی، لیکن وہ سائملٹینیس تھے، بیک وقت وہ اعمال جاری تھے. نمبر ایک، دعوت، دعوت ایمان، نظریہ قرآن اور ذرائع ابلاغ جو بھی اس وقت میسر تھے ان سب کے بھرپور استعمال کے ذریعے، پھر جنہوں نے اس ایمان کو قبول کیا، اس انقلابی فکر اور نظریے کو تسلیم کیا شعوری طور پر انہیں آرگنائز کیا، جس کی پہلی بنیاد تو یہ تھی کہ جس نے بھی حضور کو مان لیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اس کے لیے لا محالہ اطاعت لازمی تھی. تو تنظیم کا جو اصل تقاضا ہے، جو اس کا ایکسنس ہے، سب اطاعت، وہ تو اول روزی سے موجود ہے. لیکن یہ کہ بعد میں آپ نے ایک موقع پر بیعت لے کر، ایک تو یہ کہ جو اگلے آئندہ مراحل تھے کہ جن میں تصادم نے شدت اختیار کرنی تھی اور دو طرفہ تصادم ہونا تھا، اس کے لیے تنظیمی ڈھانچہ استوار کیا، اور اپنے بعد کے لیے ایک اسوہ چھوڑا. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ آپ پر نبوت و رسالت کا اختتام ہو گیا تھا اور آئندہ کوئی بھی حیات اجتماعیہ اس بنیاد پر قائم نہیں ہونے والی تھی کہ کسی کو نبی مانا جائے اور اس کی اطاعت کی جائے. لہذا انسٹیٹیوشن آف بیعت، جس کا ہم کہتے ہیں اردو میں، وہ سامنے آئی تھی. اور وہ جو متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی، وہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. پھر تربیت، یہ لوگ جو منظم ہو گئے ان کی تربیت، اس میں سب سے پہلے یہ کہ جو انقلابی فکر ہے وہ مستحضر رہے ذہنوں میں، اس کے لیے قرآن کا پڑھنا، پڑھو 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 پڑھو، اتل ماؤ یا الیکم ان کتاب ربوں کا قب اللہ اللہ کلیلہ نصف ہوا بن قسم ہو کلیلہ آؤ دن علیہ ورتل القرآن ترتیبہ. نمبر دو سم و طاعت، اس کی عادت ڈالو، اس کے خوب ہو جاؤ. اور اس میں خاص طور پر جو چوتھا سٹیپ تھا جو بعد میں بیان کروں گا، اس کے ذریعے سے بہت بڑی تربیت حاصل ہوئی سم و طاعت کی. تیسرے پھر یہ کہ تن من دھن قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو جانا، جس کی اصل بنیاد ایمان بالآخرہ ہے. کہ اصل زندگی تو وہ زندگی ہے، اگر اس زندگی کی ہر شے ہم اللہ کی راہ میں لگا دیں تو وی اسٹینڈ ٹو لوز نتھنگ، وہ تو سیونگ ہو رہی ہے ہماری. سارا مال آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا تو کہاں گیا؟ وہ تو در حقیقت اللہ کے شکروی بینک میں ڈپازٹ ہو گیا ہے، جہاں بہت بڑا منافع ملنے والا ہے. اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، تو آپ جان بھی دے دیں گے تو اس میں کون سی بڑی بات ہوئی؟ در حقیقت یہاں جان دے دینا اس مقصد کے لیے، حیات جاودانہ حاصل کرنے کے مترادف. مزید بڑا ایک روحانی تربیت کے لیے مخالفت نفس، یہ جو ہمارا اینیمل انسٹنکٹ والا نفس ہے، اڈ اور لیبیڈو، اس کو کچلنے کے لیے قیام اللیل یا صلاۃ تہجد اور انفاق فی سبیل اللہ، خرچ خرچ کرو خرچ کرو. یہ تربیت نبوی کے اہم جو ہے عنوانات ہیں. چوتھا اسٹیپ یہ تھا کہ جب تک طاقت کافی نہ ہو جائے، کوئی بھی پرسیکیوشن ہو، کوئی بھی تشدد ہو، کوئی بھی زیادتی کی جائے، خواہ زبانی کلامی خواہ جسمانی طور پر، اینی پرسیکیوشن وربل اور فزیکل، ٹیک اٹ وداؤٹ اینی ریٹیلیشن، صبر محض، صبر کرو، پیسو ریزسٹنس، ڈٹے رہو، پیچھے نہ ہٹو، احد 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 چاہے تمہارا مار مار کر بھکس نکال دے لیکن جوابی کارروائی کوئی نہیں. پیسو ریزسٹنس، یہ چار مراحل ہیں کہ جو ساتھ کے ساتھ بارہ تیرہ برس تک جو ہے مکے کے اندر جاری رہے. اس کے بعد اصل میں آیا ہے جو کروشل اسٹیج ہے. میں نے کیا تھا کہ سب سے زیادہ جو ہے جو فیصلہ کن بات ہے وہ یہ ہے کہ کب اور کیسے پیسو ریزسٹنس ایکٹیو ریزسٹنس میں تبدیل ہو، یہ ہے انتہائی کریٹیکل، انتہائی فیصلہ کن بات. اور دونوں باتیں میں کر چکا ہوں، اگر یہ قبل از وقت ہو جائے تو بھی تباہی ہے. ابھی آپ کی طاقت اتنی نہیں تھی، ابھی تربیت کی وہ کیفیت نہیں حاصل ہوئی تھی، ابھی سب و طاقت کی وہ کیفیت ابھی حاصل نہیں ہوئی تھی، تعداد ابھی اتنی نہیں تھی، لیکن آپ جلد بازی میں اقدام کر بیٹھے، نظام کو ایگزسٹنگ سسٹم کو چیلنج کر دیا. ظاہر بات ہے اگر خلوص اور اخلاص کے ساتھ یہ غلطی ہوئی ہے تو اخروی جو اس کا اجر و ثواب ہے وہ محفوظ رہے گا، لیکن دنیاوی اعتبار سے وہ انقلابی جدوجہد ناکام ہو جائے. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اگر اس کا وقت آ گیا ہو، میچور ہو چکا ہو وقت، اور پھر قدم نہ اٹھایا جائے تو یہ بھی گویا کہ ایسے ہے کہ ایز اف یو مس دی بس، بس نکل گئی ہے، پڑ رہی ہے. تو اس وقت کا احساس بھی صحیح ہے کہ ہونا چاہیے وقت پر، اور بر وقت اقدام بھی ہونا چاہیے، لیکن قبل از وقت اقدام نہ. اب یہاں یہ بات نوٹ کر لیجیے کہ یہ فیصلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انقلابی جد و جہد میں اللہ تعالی نے کیا ہے، لہذا وہ ہر خطا سے پاک ہے. آئندہ جب بھی کبھی یہ قدم اٹھے گا تو ظاہر بات ہے کہ جو بھی اس وقت کی انقلابی جماعت ہوگی، اس کی جو قیادت ہے، اس کا اجتہادی فیصلہ ہوگا. یہ اجتہادی فیصلہ جو ہے اس میں خطا کا بھی امکان ہے، اور اس میں صحیح اور ثواب قائد کے پہنچ جانے کا بھی امکان ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ خطا کی شکل میں بھی اخروی ثواب محفوظ رہتا ہے اگر خلوص اور اخلاص کے ساتھ سارا کام کیا ہے. یہ جو مرحلہ ہے، اس کا اثر میں ہمارے سیرت نگاروں نے عام طور پر جو اس بیسویں صدی میں کتابیں لکھی گئیں، بشمول علامہ شبلی کی سیرت اور بھی دوسرے حضرات کے لیے کتابیں لکھی، اس میں اس مرحلے کو نہ صرف یہ کہ ڈاؤن پلے کیا گیا ہے بلکہ مسخ کیا گیا ہے، اس کی غلط تعبیر کی گئی ہے، غلط توجیہ کی گئی ہے. اس لیے کہ مغرب نے ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا تھا کہ اسلام تو تلوار سے پھیلا ہے، یہ بڑا خونی مذہب ہے، یہ تو بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے، محمد عربی نے تو تلوار کے ذریعے سے اپنے دین کو پھیلایا صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ کو بتا چکا ہوں ٹائم بی کا جملہ، محمد فیلڈ ایز اے پروفیٹ بٹ سکسیڈ ایز اے سیلس مین. اور منتگومری وارڈ کی دو کتابیں محمد ایک مکہ، محمد ایک مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کنٹراسٹ اس نے ہائی لائٹ کیا. لہذا ہمارے ہاں سے کچھ لوگوں نے بڑا اپولوجیٹک انداز اختیار کیا، معذرت خواہانہ، نہیں 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 نہیں، حضور نے تو صرف دفاعی جنگیں لڑی ہیں، وہ تو کفار کی طرف سے اقدام ہوا تھا، وہ حملہ آور ہوئے تھے، وہ مکے سے چل کر 1000 کی فوج لے کر نکلے تھے، یہاں سے تو صرف دفاع ہوا ہے، کوئی اقدام نہیں ہوا. یہ بات 100% غلط ہے. ایک تو انقلابی جد و جہد کے حوالے سے ایک منطقی جو تقاضا ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے، یہ تو اس انقلاب کے دائیوں کا کام ہے کہ وہ اقدام کریں. اصل میں جو بھی ایگزسٹنگ سسٹم ہوتا ہے، پولیٹیکو سوشل اکنامک سسٹم، وہ تو سٹیٹس کو چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کوئی تبدیلی آئے. لہذا فرض کیجئے کہ جب مکے سے لوگ چلے گئے، حضور چلے گئے، صحابہ اکرام چلے گئے، تو ایک طرح سے یوں سمجھئے کہ ان کے سر سے بلا ٹل گئی، لہذا ان کی طرف سے ابھی کسی اقدام کا سوال نہیں تھا. اگرچہ یہ نوٹ کر لیجئے، عام اصطلاحات کے حوالے سے بتا رہا ہوں آپ کو، کہ ایک ہوتے ہیں ڈوز، ایک ہوتے ہیں ہاکس. ہر معاشرے میں، ہر ملک میں، ہر انتظامیہ میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. پینٹاگون میں بھی، امریکہ کا جو ادارہ ہے اس میں بھی ہاکس بھی ہیں، ڈوز بھی ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں، بس آگے کا بڑھو، اقدام کرو، کچل دو ہر مخالفت جو ہے، اس کو جو ہے تحس نحس کر کے رکھتے. کچھ لوگوں سے نہیں، بھائی مسئلہ دیکھو، ذرا حالات کو دیکھو. اور یہ میں اس کو محاورے کی زبان میں کہہ رہا ہوں کہ اگر گڑ دے کر مارا جا سکتا ہو تو زہر دینے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ ڈوز اینڈ ہاکس کی ایک کشمکش جو ہے مکے میں جاری ہو چکی تھی. ابو جہل جو ہے وہ ہاکس کا فرغانہ تھا، عقبہ ابن ابی معیط کا، اور لوگ تھے نضر ابن حارث کا، اور لوگ تھے. یہ تو اس پر اصرار کر رہے تھے کہ ہمیں محمد کا تعاقب کرنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس ان کے نزدیک اس فتنے کو بالکل کچل دینا چاہیے. انہیں وہاں موقع مل گیا تو نہ معلوم کیا شکل اختیار کر لیں، کس طرح سے یہ پھر کوئی اقدام کر بیٹھے. لہذا ہم پریمپٹ کریں، ہم جاگے جائیں، تعاقب کریں، پیچھا کریں، اور مدینہ کی میں جا کر ان کو ہلاک کریں. لیکن دوسرے طرف ڈاؤٹ بھی تھے. ان دس میں ایک بہت نمایاں شخصیت تھی، عتبہ ابن ربیعہ کی. وہ چونکہ بہت سینئر آدمی تھا، یہ عتبہ خسر تھا ابو سفیان کا، ہند کا باپ عتبہ، اور یہ سینئر لوگوں سے تھا. چنانچہ جب حضور پر آغاز ہی ہوا تھا وحی کا، اور پہلا ایک ریئیکشن لوگوں کا یہ تھا جو میں بیان کر چکا ہوں کہ شاید کوئی آسیب کا اثر ہو گیا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ کہ کوئی ان کا چلہ جو ہے وہ الٹا پڑ گیا ہے، اور ان کا دماغی توازن جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے، مجنون جب کہا گیا. تو اس شخص نے آ کر ایک دفعہ کہا تھا ان سے، بھتیجے میرے تعلقات بہت سے عاملوں کے ساتھ ہیں، اگر واقعی کوئی بدرو تم پر مسلط ہو گئی ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہارا علاج کرا دوں. تو مطلب اس طرح کا آدمی تھا، ایک بزرگ شخصیت، اور یہ ڈوس مستر تھا. اس کے ساتھ ہی حکیم بن حزام جیسی شخصیت بھی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں وہ ایمان لے آئے، اس وقت تک ایمان نہیں لائے. وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی اعزاز میں تھے، بہت شریف النفس انسان تھے، یہی وجہ ہے بعد میں وہ ایمان بھی لے آئے. تو اس طرح کے لوگ تھے، وہ کہتے تھے کہ دیکھو بھائی، بلا تمہارے سل سے تل گئی. اب یہ ہے کہ محمد جو ہے، یہ عتبہ کی بات ہے اور بڑی گہری بات ہے، معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑا اسٹیٹس مین تھا. اس نے کہا کہ اب محمد وہاں جا کر بھی نکلے تو بیٹھنے والے نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر یہی کشاکش اور کشمکش شروع ہو جائے گی جو یہاں ہے. تو گویا کہ اب محمد کا مقابلہ ہوگا بقیہ عرب سے. اب اس تصادم میں، اس مقابلے میں، اگر محمد پورے عرب پر غالب آ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں کیا نقصان ہے بھائی؟ وہ ہمارا قرشی بھائی ہے نا. گویا کہ قریش کی باضابطہ حکومت پورے عرب پر قائم ہو جائے گی. اور اگر عرب محمد کو ختم کر دے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو, تو جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا, بغیر اس کے کہ تم اپنی تلواروں کو اپنے بھائیوں کے خون سے آلودہ کرو. آخری اپنے بھائی ہیں نا, ابو بکر کون ہے, بنی دین کے ایک فرد ہیں, قریش قرشی ہے, عمر کون ہے, بنو علی کے ایک فرد ہیں قرشی ہے, محمد خود کون ہے, بنو ہاشم میں سے ہیں, ان کے ساتھ حمزہ ہیں کون ہے, عبد المطلب کے بیٹے ہیں, یہ ہمارے اپنے بھائی بند ہیں, تو ہم اپنی تلواریں جو ہیں ان کے خون سے رنگین کرنے کیا فائدہ. اگر یہی کام اور امر بہا بقیہ عرب کر دے فبہا, اور اگر کہیں محمد غالب آ جائے تو مطلب کیا ہوگا کہ قریش کی حکومت جو ہے وہ پورے عرب پر قائم ہو جائے. یہ کنٹروورسی ابھی چل رہی تھی کہ اقدام جو ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو گیا. یہ حصہ ہے تاریخ کا کہ جسے چھپایا گیا ہے, کتمان کیا گیا ہے. چنانچہ مولانا شبلی نے اس کو بہت ہی کہیں حاشیے میں کچھ تھوڑا سا دے دیا ہے, ورنہ یہ اہم ترین حصہ جو ہے اس کو انہوں نے یہ کہ چھپانے کی کوشش کی ہے کہ کہیں یہ بات سامنے نہ آ جائے کہ پہل حضور کی طرف سے ہوئی اقدام, جو بھی باہم جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا اس میں اقدام محمد کی طرف سے ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے تو مغرب کے ہمارے اوپر جو اعتراضات ہیں وہ پھر گویا کہ صحیح ثابت ہو جائیں گے, ہمارے پاس کوئی توجیہ جو ہے باقی نہیں رہے گی. لیکن واقعہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضور جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے, یہ ربیع الاول سن 1 ہجری شمار ہوتا ہے, اس کے بعد آپ نے 6 مہینے لیے ہیں صرف. کس چیز کے لیے, اسے میں جدید اصطلاح میں کہہ رہا ہوں, انٹرنل کنسولیڈیشن آف ہز پوزیشن ایٹ مدینہ. اب نئے نئے آئے ہیں مدینے میں, نئے نئے مہاجرین آئے ہیں یہاں پر, یہاں جب تک کہ اپنی جگہ مستحکم نہ ہو جائے, پوزیشن مضبوط نہ ہو جائے, تو کوئی اقدام جو ہے وہ غلط ہوگا. باہر کی طرف رخ کرنے سے پہلے اندرونی استحکام ضروری ہے. تو یہ بڑی عمدہ ایک ریلیشن شپ قائم ہوتی ہے, 6 مہینے اور 3 کام. پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر, ایک مرکز وجود میں آ گیا. اب یہ نماز کے لیے بھی ہے, عبادت گاہ بھی ہے, یہی دار الندوہ بھی ہے, باہمی مشاورت کے لیے ہے, یہی گویا کہ سوشل سینٹر ہے, یہی پر مسلمانوں پر جو ہے تعلیم کا اور تدریس کا نظام جاری ہے. یہ سارا معاملہ, وہ خانقاہ بھی ہے, وہ دارالعلوم بھی ہے, اور وہ دارالحکومت بھی ہے, پارلیمنٹ ہاؤس بھی ہے, شورا بھی ہے, سب کچھ ہے, مرکز ایک کام. دوسرا کام, یہ جو 2 عناصر اب مدینے میں جمع ہو گئے, ایک پرانے جو یہاں کے رہنے والے تھے اوس اور خزرج جو ایمان لے آئے, اور ایک ادھر سے جو مہاجرین آئے ہیں. ظاہر بات ہے کہ قبیلے علیحدہ ہیں, اور اس زمانے میں تو 350 برس کا فاصلہ بہت بڑا, 350 میل کا فاصلہ بہت بڑا فاصلہ تھا, ان کے درمیان کوئی قرب تھا ہی نہیں. ویسے بھی پیشے کے اعتبار سے وہ تجارت پیشہ اور یہ زراعت پیشہ, ہر اعتبار سے مختلف, روایات مختلف, لیکن ان کو انٹیگریٹ کرنا, یہ ایک آرگینک ہول بن جائے وحدت, ان کے اندر جو ہے یہ اختلاف جو ہے کہیں کسی موقع پر کہیں کمزوری کی ایک سورس نہ بن جائے. چنانچہ تاریخ انسانی کا وہ واقعہ جس کی کہ واقعہ طریقے کوئی نظیر پوری تاریخ نہیں دے سکتی, مواقعات جو بین المہاجرین والانصار ہوئی ہے, مہاجرین میں سے ایک, انصار میں سے ایک, بھائی بھائی قرار دے دیا حضور نے. اور پھر اس درجے ہوا ہے معاملہ کہ جو انصاری صحابی تھے, ان میں سے اگر کسی کی دکان تھی, اس نے اپنی دکان کے بیچ میں دیوار کھڑی کر دی, لو بھائی آبھی تمہاری آبھی میری, یا تم بیٹھ کے کاروبار کرو, محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں میرا بھائی بنایا, مکان کا مکان میں بیچ میں دیوار کھڑی کر دی, یہ تمہاری رہائش کے لیے, یہ میری رہائش ہے. یہاں تک کہ ایک صحابی اپنے, ایک انصاری صحابی اپنے مہاجر بھائی کو گھر لے گئے, ان کی 2 بیویاں تھیں, اور پردے کے احکام تو نہ آئے تھے نہ پردہ وہاں کہیں تھا, عرب میں کوئی پردے کا رواج تھا ہی نہیں, گھر میں لے گئے. کہا یہ 2 بیویاں میری, ان میں سے جو تمہیں پسند ہو تم اشارہ کر دو میں طلاق دے دوں گا تم شادی کر لو. میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرا گھر تو آباد ہو اور میرے بھائی کا جسے کہ اللہ کے رسول اور نبی نے میرا بھائی قرار دیا ہے اس کا گھر آباد نہ ہو. یہ ہے وہ انٹیگریشن, ایک بنیاد مرسوس بنانے. اگرچہ ہمیں معلوم ہوتا ہے تاریخ میں بعد میں بھی کبھی کبھی منافقین کی سازش سے کو رکھنے سے پڑ جاتے تھے, وہ پرانی روایات ان کے حوالے سے مہاجرین اور انصار میں, انصار کے دونوں قبیلوں میں کبھی کبھی ایک جب قلیف میں ابھر آتے تھے. لیکن یہ کہ بائی اینڈ لارج جس کو ہم کہیں گے وہ یہ کہ اس طریقے سے انہیں یکجان دو پیکر بنا دیا ہے, یہ معلوم ہوتا ہے جیسے کہ ایک آرگینک پول. نمبر تین, اور یہ وہ شے ہے جسے مرمومی وارڈ نے بہت بڑا خراج تحسین ادا کیا ہے, حضور کی اسٹیٹس مین شپ, اس کو بہت بڑا خراج تحسین. آپ نے جو تین قبیلے وہاں یہود کے آباد تھے انہیں معاہدوں میں جکڑ لیا. یہ میثاق مدینہ کیا تھا؟ اسے خام خواہ آج کل کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک مخلوط قومیت کے لیے دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں, وہ ایک حضور کی انقلابی جدوجہد کے ایک مرحلے پر ایک اقدام تھا. اور یہ اقدامات تو بدلتے رہے, کسی موقع پر حضور نے صلح کی, کسی موقع پر صلح کی پیش کر جو ہے ٹکرا دی. تو یہ تو در حقیقت اس انقلابی عمل میں کس وقت کس چیز کا تقاضا ہے, اس وقت کون سی شے مصلحت میں ہے, کس سے طے ہوتا ہے. بہرحال اس کا جو اصل اس انقلابی جدوجہد میں مقام ہے وہ یہ ہے, یہ میثاق مدینہ در حقیقت جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کی شکل اختیار کر دیا. کہ اگر مدینے پر حملہ ہوگا, یہ ہے اس کا کرکس اصل شے, تو ہم ایک امت کی حیثیت سے دفاع کریں گے. باقی معاملات اپنے اپنے ہیں, مذہبی معاملات ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, سب جو ہیں اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے, مقدمات قتل کے ہوں گے تو اپنی اپنی دیت اپنی اپنی چیزیں ادا کریں گے, یہ سارا اپنی جگہ رہے گا. لیکن اگر حملہ ہو جاتا ہے مدینے پر, گویا کہ وہ جو ہاکس کی بات ہو رہی تھی مکے میں, اس کے لیے بھی حضور نے خود ہی پیش بندی کر لی کہ اگر وہ ہاکس جو ہے کہ دے گیٹ دی اپر ہینڈ اور قریش آ کر مدینے پر چڑھائی کرتے ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ پھر یہ یہودی جو ہے علیحدہ ہو کر کھڑے ہو جائیں یا ان کا ساتھ دے دیں. تو جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کا پیکٹ کیا ہے ان کے ساتھ, یہ بہت اہم معاہدہ تھا. یہ تین کام حضور نے کیے جن کا حاصل میں نے وہ اصطلاح پہلے استعمال کر دیا, انٹرنل کنسولیڈیشن آف دس پوزیشن ایٹ مدینہ. مدینہ منورہ میں اپنی حیثیت کو مستحکم, اور آپ نوٹ کیجئے ساتویں مہینے سے آپ نے اقدام شروع کر دیا, ایکٹیو ریزسٹنس. وہ اقدام کیا تھا؟ آپ نے پے بہ پے چھوٹے چھوٹے دستے بھیجنے شروع کیے. وہ جو کیروان روٹس تھے ہجار کے قافلوں کے راستے, یہ میں بیان کر چکا ہوں کہ قریش کی خوشحالی کا اصل سبب کیا تھا, یہ ایسٹ اینڈ ویسٹ ٹریڈ کے درمیان لنک بن گئے. ان کے قافلے شمال میں جاتے تھے گرمی کے زمانے میں اور سردی کے زمانے میں جنوب کی طرف جاتے تھے, اور ان کے جو ہے کہ سارا یمن اور شام کے ساحل کے درمیان جو ہے ان بندرگاہوں کے درمیان سارا جو ہے مرچنڈائز ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر, یہ ساری گویا کہ ایک طرح سے انہیں منوپولی حاصل ہو گئی تھی ایسٹ اینڈ ویسٹ ٹریڈ کے. اور وہ اس لیے حاصل ہوئی تھی کہ ان کے قافلے پر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا, کوئی لوٹ مار بھی کرتا تھا. اگر کوئی ان کے قافلے کو لوٹے گا تو ان کا بت جو کعبے میں رکھا ہوا ہے وہ اسے وہاں سے نکال دیں گے یا اسے توڑ پھوڑ کے پھینک دیں گے, اور ان کے گاڈز جو تھے ان کے جو معبود تھے وہ گویا کہ ان کے پاس ہاسٹیجز کی حیثیت سے تھے, لہذا انہیں وہ تحفظ حاصل تھا. لیلا پہ قریشن علاقے ہیں ریلا پہ شتائے و سیف فلیا مدور اب بہاد البیت الزی اقما جو بابل امن خوف, اس سورہ مبارکہ میں اسی کی طرف اشارہ کیا گیا. بہرحال اس کے خلاف حضور نے اقدام کیا. آپ نے اکثر جو مہمیں بھیجی وہ تو تھی شمالی جو راستہ تھا کاروان روٹ جو شام کی طرف جاتا تھا تو وہ بدر سے ہو کر گزرتا تھا. بدر کی وادی جو ہے اس کا ایک سرا جو ہے وہ شام کی طرف ہے, ایک سرا جو ہے وہ مکے کی طرف ہے, ایک جو دانا ہے اس مشرقی اس کا دروازہ کھلتا ہے مدینے کی طرف. گویا کہ یہ تین راستے آ کر اس وادی میں, وادی بدر میں کہ جو ہر چہار طرف تو باقی پہاڑوں سے ہے، یہ تین راستے اس پہ نکلتے ہیں، تو یہاں سے ہو کر قافلے گزرتے تھے، اور وہ مدینے سے تو صرف 80 میل کے فاصلے پر ہے، اور مکے سے وہ 200 میل کے فاصلے پر، تو یہاں سے حضور نے دستے بھیجنے شروع کیے، اپنی پریزنس ثابت کر دی، وی آر ویری مچ ہیئر ناؤ، اب تھریٹن کیا ان کی لائف لائن کو، لائف لائن کی جو انسان تھی، زندگی کی شہرت کو تھی، تو ان کی زندگی، ان کی جو معاشی زندگی تھی، اس کی شہرت تھی، یہ اس کی تجارت، اس تجارت کی شاہراہ کو حضور نے گویا کہ تھریٹن کیا. اگر نوٹ کیجئے، ایک سال میں 8 مہمیں ہیں، ربیع الاول سن 1 میں آپ تشریف آورد ہوئے ہیں مدینہ منورہ میں، اب گنتی کر لیجئے، ربیع الاول سے ربیع الثانی، جماد الاول، جماد الثانی، رجب، شعبان، رمضان، 6 مہینے سے آپ نے شروع کر دیا. رمضان سن 1 ہجری میں سریعہ سیف البحر، شوال سن 1 میں سریعہ رابر، ذیقعدہ سن 1 میں سریعہ خرار، سفر سن 2 ہجری میں غزوہ ابوا یا بدان، اب یہ غزوہ اور سریعہ کا فرق سمجھ لیجئے. یہاں تو حضور صرف کوئی چھاپا مار دستہ بھیجتے تھے، خود نہیں جاتے تھے، وہ سریعہ کہلاتا ہے جس کی جمع کرایا ہے، اور جب حضور خود بھی شریک ہوتے تو وہ غزوہ کہلاتا ہے جس کی جمع غزوات ہے. تو پہلے جو میں نے 3 گنوائے وہ سرایا ہے، سریعہ سیف البحر، سریعہ رابع، سریعہ قرار، لیکن پھر سفر 2 میں غزوہ ابوا یا مدان، پر ربیع الاول سن 2 میں غزوہ بوات، ربیع الاول سن 2 ہی کے اندر غزوہ صفوان، جمادی الاول اور جمادی الاخرا سن 2 میں غزوہ ذی الحشیرہ، یہ اور پھر سب سے آخری سریعہ نخلا، یہ رجب سن 2 میں. ایک سال کے اندر، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، یعنی سن 2 کے رمضان میں غزوہ بدر ہو گیا، سن 1 کے رمضان سے آپ نے پہلا سریعہ بھیجا. ان سرایا کا مقصد تھا ان تجارتی قافلوں کا راستہ روکنا. اب اس کو آپ کہیں گے، دو اصطلاحات اب جدید میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اکنامک بلاکیڈ آف مکہ، اس لیے کہ اگر یہ تجارتی شاہراہ مقبوض ہو گئی تو گویا کہ معاشی اعتبار سے گھیراؤ ہو گیا مکے سے، اکنامک بلاکیڈ. آپ کو معلوم ہے کہ سن 67 کی جو 6 روزہ جنگ ہوئی تھی عرب ممالک اور اسرائیل کے مابین، وہ اس پر ہوئی تھی کہ عقبا کی جو بندرگاہ ہے اسے صدر ناصر نے، جو اس وقت مصر کے حکمران تھے، بلاک کر دیا تھا، بلاکیڈ، بلاکیڈ آف عقبا، جس کے نتیجے میں پھر اسرائیل نے بھرپور حملہ کیا پوری قوت کے ساتھ، اور ادھر جو ہے شام سے گولان ہائٹس لے لیے، مصر سے پورا سرائے سینا لے لیا، سرائے پینسولا، اور اردن سے یہ پورا ویسٹ بینک وغیرہ سارا کا سارا لے لیا. تو یہ بلاکیڈ جو ہوتا ہے، یہ بلاکیڈ ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے ہیں. غزوہ ذی الحشیرہ جو ہے، یہ تو در حقیقت وہ غزوہ ہے کہ یہ اصل میں ایک بہت بڑا قافلہ تیار کیا گیا تھا، کہ جتنے مہاجرین مکے کو چھوڑ کر مدینے چلے گئے تھے ان کا اساس البیت سارا ضبط کیا گیا، اور اس سے پھر ایک فنڈ کریٹ کیا گیا، کیپیٹل بنایا گیا، اس سے یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک قافلہ تیار کیا گیا. وہ اصل میں فنڈ ریز کر رہے تھے تاکہ یہ جو بھی اگلے مراحل آنے ہیں محمد کے ساتھ ٹکراؤ کے، اگر آنے ہیں، اس کے لیے ہم اپنی پوری جو معاشی حیثیت ہے مستحکم کر دیں. حضور نے اس کا تعاقب کیا جب وہ قافلہ ابو سفیان کی سرکردگی میں جا رہا تھا شام کی طرف، لیکن وہ قافلہ نکل گیا، حضور اس کو کیچ نہیں کر سکے، اس اعتبار سے نوٹ کیجئے. لیکن جب یہ قافلہ واپس آ رہا تھا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں مشورہ کیا کہ ہمیں اس قافلے کا راستہ روکنا ہے، یہ رمضان سن 2 کا واقعہ ہے. چنانچہ مدینے سے آپ نکلے ہیں، اور مدینے سے آپ نکلے کسی جنگ کا کوئی ابھی احتمال تھا ہی نہیں، نہ یہ معلوم تھا کہ مکے کی طرف سے کوئی فوج جو ہے وہ تیار ہو کر نکل رہی ہے، وہ تو یہی تھا کہ جیسے ہم نے پہلے کافروں کے راستے روکے تھے، اس کا راستہ روکنا. اسی لیے وہاں سے لوگ جو ہے بغیر ہتھیاروں کے ساتھ آ گئے، اس سے پہلے تمام سرایا میں اور جو بھی حضور نے بھی جو غزوات میں حصہ لیا تو صرف یہ ایک بالکل ایکسکلوسیولی مہاجر فنومینن تھا، اس میں کوئی انصاری شریک نہیں ہوا، باقی سب مہاجرین تھے، یہ پورے کے پورے جو بھی میں نے آپ کو گنوائے ہیں آٹھ کے آٹھ جو مہمیں ہیں جن میں سے چار سرایا ہیں اور چار غزوات ہیں، لیکن اس موقع پر کچھ مدینے کے جو انصار ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ شریک ہو گئے کہ بہت بڑا قافلہ آ رہا ہے، بہت ندا پدا ہے، بہت مانے اس کے اندر مانے تجارت ہے، ظاہر بات ہے قافلے کے ساتھ محافظ کتنے ہوتے ہیں 30 40 50، تو ہم آسانی سے اوور پاور کر کے تو اب بہت بڑی جو ہے ہمیں غنیمت حاصل ہو جائے گی، تو بہت سے لوگ ساتھ ہو گئے، اس وقت تک جنگ کی کوئی پوزیشن سامنے تھی نہیں، یہ میں پھر اس کے بعد بیان کروں گا جب آرمڈ کانفلکٹ شروع ہوا ہے تو یہ در حقیقت غزوہ بدر ہوا کیسی ہے، اس میں بھی مولانا شبلی نے بھی اور اس طرح کے دوسرے لوگوں نے حقیقت کو چھپانے کی کوشش کی ہے، بہرحال ایک طرف تو یہ شکل بن گئی، دوسری طرف آپ نے ایک سریا بھیجا نخلا، حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مختلف تعداد آتی ہے 8 یا 10 11 12 افراد کو دے کر، اور یہ ہے بہت مشکل مہم، کیونکہ باقی سارے یہ سرایا اور جتنے بھی غزوات تھے یہ تھے مدینے سے قریب تر، یعنی وہ راستہ کے جو شام کی طرف جا رہا تھا جو بدر سے گزر کر، لیکن یہاں کیا ہوا کہ یہاں بھیجا جا رہا ہے نخلا، اور نخلا ہے در حقیقت ایک شہر کے جو مکے کے بھی جنوب مشرق میں ہے، مکے اور طائف کے درمیان نخلا، ان سے کہا یہ گیا اور ذرا نوٹ کیجئے سیکریسی، ایک خط لکھ کر دے دیا گیا سیل کر کے، عبداللہ بن جاش سے کہا گیا کہ تم ایک دن یہ جتنے وقت کی مسافت پر جب یہاں سے مدینے سے باہر چلے جاؤ مکے کی طرف، پھر کھولنا اس خط کو اور دیکھنا اس میں کیا لکھا ہے، اس پر عمل کرنا، جب انہوں نے جا کر جو بھی وقت طے ہوا تھا اس پر وہ کھولا تو لکھا تھا کہ تم جاؤ نخلا میں قیام کرو اور قریش کی نقل و حرکت سے ہمیں باخبر رکھو، اب خط جب انہوں نے پڑھا تو ان کے ایک دفعہ تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یعنی مدینے سے تو ہم ہو جائیں گے تو 300 میل سے بھی زائد دور، مدینے سے کسی حکومت کے آنے کا سوال نہیں، واپس بھاگ کر مدینے پہنچنے کا آسانی سے جو ہے امکان نہیں، اور مکے کے ہم قریب ہوں گے، مکے سے ہمارے اوپر جو ہے کوئی بہت بڑا اقدام ہو سکتا ہے اور ہماری نفری بہت چھوٹی سی ہے، یہ 10 12 یا 8 10 آدمی کیا کریں گے، تو حضرت عبداللہ بن جحش نے کہا اپنے ساتھیوں سے بارہ میں تو اس کا جو بھی حکم ہے مجھے کرنا ہے اور مجھے جانا ہے، آپ میں سے اگر کوئی وہاں پر جانا چاہے تو چلا جائے، سب نے کہا نہیں ہم ساتھ تو کہیں گے جو حکم ہے حضور کا اس پر عمل کریں گے، یہ نخلا بھی جا کے مقیم ہو گئے، وہاں سے ایک قافلہ گزرا وہ مختصر سا قافلہ، اس میں مارے تجارت بھی تھا چند لوگ ساتھ تھے، اب کیا شکل ہوئی ہے کیسے مٹ بھیڑ ہو گئی ہے کہ انہوں نے حملہ کیا، ایک جو مشرک مکے کا تھا ان کے ہاتھوں مارا گیا اور غالباً ایک یا دو کو یہ قیدی بنا کر ساتھ لے آئے، اور قافلے کا جو مال تھا وہ مال غنیمت کے طور پر لے آئے، تو حضور نے اظہار ناراضگی فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہیں جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، میں نے تو کہا تھا کہ صرف وہاں پر مقیم رہو اور ہمیں قریش کی نقل و حرکت سے مطلع، یہ تم نے خود آگے بڑھ کر کام کیا، آپ نے وہ مال غنیمت بھی قبول نہیں کیا لیکن کوئی سزا بھی نہیں دی، اسی لیے ظاہر بات ہے کہ یہ صورتحال کیسے ڈیولپ ہو گئی، اچانک ہو گیا، اور چونکہ واضح طور پر روکا بھی نہیں گیا تھا کہ جنگ ہرگز نہیں کرنی، کسی صورت میں نہیں کرنی، لہذا ایسا نہیں تھا کہ اس میں کوئی معصیت ہو گئی ہو، کسی حکم کی خلاف ورزی ہو گئی، سزا بھی نہیں کرنی، لیکن اب اس کا آپ تصور کیجئے کہ وہ جو باقی لوگ بھاگے گئے وہاں پر مکے کے اندر، انہوں نے شور مچا دیا کہ محمد کے آدمیوں نے ہمارا ایک آدمی مار دیا، ہمارا قافلہ لوٹ لیا، اب اس سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں ہاکس کی جو ہے ان کو تقویت حاصل ہو گئی اور ڈمز کی بات کمزور پڑ گئی، تو اقدام محمد نے کر دیا، بھائی ہمارا آدمی مار دیا پہلے، ہم نے تو کوئی اقدام کیا نہیں, ہم نے ان کا کوئی آدمی نہیں مارا, ہم نے کچھ نہیں کیا اور انہوں نے اقدام کیا. اور اس میں یہ بھی ہو گیا تھا کہ یہ رجب کا معاملہ تھا اور یہ کہ ابھی وہ اشہر حرم جو ہے وہ باقی تھے, اسی میں یہ واقعہ ہو گیا. تو گویا کہ حضور کے آدمیوں نے اشہر حرم کی بھی بے حرمتی کر دی, یک نشن دو شن, دو کام ہو گئے, ایک تو ہمارا آدمی مار دیا اور ہمارا قافلہ لوٹ لیا, اور ایک یہ کہ اشہر حرم کی بے حرمتی کی ہے, اس میں لڑائی کی ہے. یہ چیز بہت کافی تھی مکے میں وار کرائی کے لیے, ایک جنگ کے لیے جو ہے ندا اور صدا اور غلغلہ بلند ہو جائے. اسی موقع پر ایک اور معاملہ ہو گیا, ابو سفیان جو قافلہ لے کر گئے تھے اور ان کے علم میں تھا کہ محمد اور ان کے ساتھیوں نے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا پیچھا کرنے کی کوشش کی ہے, میں نکل آیا ہوں لیکن یقیناً جب میں واپس جاؤں گا تو دوبارہ یہی صورتحال پیش آ سکتی ہوں. لہذا انہوں نے ایک تو ایس او ایس کال بھیج دی مکے, ایک آدمی کو دوڑایا بھاگ ہو جاؤ اور جا کر مکے میں چیخ اور پکار بلند کرو کہ دوڑو دوڑو اپنے قافلے کی حفاظت کرو, محمد اور اس کے آدمی صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین وہ قافلے پر حملہ کرنے والے. اس سے وہ وار کرائی جو ہے, اب وہ تو ظاہر بات ہے کہ معاملہ بہت زیادہ نزاکت والا ہو گیا. اگرچہ ابو سفیان نے ایک اور حکمت عملی یہ برتی کہ ادھر تو یہ ایس او ایس کال بھیج دی, ادھر یہ کہ راستہ بدل دیا, وادی بدر میں داخل ہی نہیں ہوئے بلکہ وہ پہاڑ کے دوسری طرف جو تہامہ کا علاقہ کہلاتا ہے, یہ حجاز جو ہے, حجاز کو حجاز اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پہاڑی علاقہ پہاڑی دیوار آئی ہے گویا کہ شمالاً جنوباً یہ حجاز چلتا ہے, لیکن اس پہاڑی سلسلے سے لے کر اور ساحل تک بورہ قلزم کا جو ساحل ہے ریڈ سی کا, اسے تہامہ کہتے ہیں, یہ میدانی علاقہ ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ اس راستہ لیتے, لمبا تو ہو گیا لیکن یہ کہ وہ ساحلی راستہ اختیار کر کے اپنے قافلے کو بچا کے بھی لے لیا, لیکن وہاں جو وار کرائی پہنچ چکی تھی اس کے نتیجے میں پھر 1000 کا لشکر وہاں تیار ہوا ہے. یہ گویا کہ ریٹیلیشن ہے, یہ جو بھی حضور کی طرف سے اقدام ہوا ہے, اور اقدام کے لیے ایک لفظ تو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا اکنامک بلاکیٹ آف مکہ, اس کے ساتھ ایک دوسرا لفظ دوسری اصطلاح بھی نوٹ کر دیجیے پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش. حضور جب غزوات میں گئے جہاں گئے اس علاقے کے قبیلے سے آپ نے صلح کی, کو معاہدہ کیا, یہ سارے کے سارے پہلے جو ہے قریش کے تابع تھے, قریش کے حلیف تھے. یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر کوئی فارمل حکومت جزیرہ نما عرب میں نہیں تھی لیکن یہ کہ بے تاج بادشاہ کی حیثیت جو ہے وہ قرشیوں کو حاصل تھی خانہ کعبہ کی وجہ سے, لہذا سارے کے سارے قبائل گویا تھے قریش کے تابع تھے. لیکن حضور نے کسی سے مصالحت کر لی, صلح کر لی, تو اب گویا کہ قریش کے مقابلے میں حضور کا زون آف انفلوئنس پولیٹیکل انفلوئنس بڑھ گیا, قریش کا گھٹ گیا. پہلے وہ حلیف تھے قریش کے, اب حلیف ہو گئے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم. یا بعض نے یہ کہا کہ صاحب ہم تو نیوٹرل رہیں گے, ہم نہ قریش کی مدد کریں گے آپ کے خلاف نہ آپ کی مدد کریں گے قریش کے خلاف. ٹھیک ہے, اس سے بھی ظاہر بات ہے کہ زون آف انفلوئنس پولیٹیکل انفلوئنس آف قریش ڈیمنشڈ, اب وہ جو ہے نیوٹرل ہو گئے, اب ان کے ساتھی نہ رہے حلیف نہ رہے. تو یہ ہے اصل میں پیسو ریزسٹنس کے بعد ایکٹیو ریزسٹنس کا جو ایک سال ہے حضور کا, یعنی یوں سمجھیے کہ رمضان سن 1 سے شروع ہو کر اور رمضان سن 2 ہجری کے درمیان کا جو ایک سال ہے جس میں یہ 8 مہمیں ہیں, 4 سرایا ہیں اور 4 غزوات ہیں, یہ در حقیقت ایکٹیو ریزسٹنس جو میں نے کہا تھا کہ نظام کو چھیڑے تو وہ پوری طاقت کے ساتھ ریٹیلیٹ کرے گا. جیسے کہ گاندھی نے نمک بناؤ تحریک شروع کی, پرماتما کا سمندر ہے, پرماتما نے اس میں نمک پیدا کیا ہوا ہے, ہم تو پرماتما کے سمندر سے پرماتما کا پیدا کیا ہوا نمک نکالنے جا رہے ہیں. ہم نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا, ہم نے برطانیہ کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کی, کچھ نہیں کیا, لیکن اس کے معنی کیا تھے؟ ایکسائز ڈیوٹی تھی اس پر، تو گویا کہ آپ نے ٹیکسیشن پالیسی آف برٹش انڈیا اسے چیلنج کر دیا. تو نظام جو ہوتا ہے پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم، وہ تو ایک آرگینک ہول ہوتا ہے. جیسے انسانی جسم میں کوئی اگر یہاں پر زخم لگے گا تو درد آپ کو محسوس ہوگا، جسم کے کسی حصے میں کوئی نقص ہو وہ پورا کا پورا جسم جو ہے، حدیث کے الفاظ بھی ہے، پورا کا پورا جسم جو ہے وہ بخار میں اور جاگ کر جو ہے اس درد کو محسوس کرتا ہے. اسی طریقے سے وہ نظام جو ہے، چاہے آپ نے صرف ادھر چٹکی بری ہے یا ادھر کوئی اس کو جو ہے چھیڑا ہے، لیکن جب وہ ریٹیلیٹ کرتا ہے تو پوری طاقت کے ساتھ. اور اس کا مظہر ہے کہ 1000 کی فوج تیار ہوئی. اصل میں ہمارے نزدیک تو آج کل یہ 1000 کو خاص بڑی تعداد ہے ہی نہیں، لیکن آپ اس عرب کے خاص پس منظر کو ذہن میں رکھیے، اس کے اعتبار سے یہ بہت بڑی فوج تھی. اور کیل کانٹے سے لیس پوری تیاریاں اس کے لیے کی گئی تھی. وہ قافلہ جو ہے، وہ ظاہر بات ہے کہ وہ تو بعد میں پہنچا ہے، یہ نکل کے آ چکا تھا. یہ 1000 کا جو ہے، 1000 اونٹ لے کر چلے تھے، اس لیے کہ روزانہ جو ہے وہ 100 آدمیوں کے لیے ایک اونٹ ذبح ہوتا تھا ان کی وہ راشنی کے لیے. پھر یہ کہ 100 گھوڑوں کا ایک جو ہے رسالہ بھی ساتھ تھا. بڑی تیاری کے ساتھ، دھوم دھڑکے کے ساتھ، اور تقریباً شور، بالکل یقین کہ اب ہم ختم کر کے آئیں گے. اب تو یہ ہماری اتنی بڑی طاقت ہے، محمد کی کیا مجال اور ان کے ساتھیوں کی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، وہ کہاں کھڑے رہ سکتے ہیں اس طاقت کے مقابلے میں. لہذا ابو جہل نے پہلے ہی کہہ دیا تھا یہ یوم الفرقان ہوگا، اس میں طے ہو جائے گا کہ اللہ کس کے ساتھ ہے. لیکن نوٹ کیجیے، اللہ کو مانتے تھے، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، اللہ کے وہ منکر تو نہیں تھے، اللہ کے ساتھ تو چھوٹے معبود مانتے تھے، لیکن بڑا معبود تو اللہ ہی تھا ان کے نزدیک. تو اس حوالے سے اس نے کہا یہ معلوم ہو جائے گا اللہ کس کے ساتھ ہے اور کون حق پر ہے، محمد یا ہم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ اسے یقین تھا کہ ہم کامیاب ہوں گے اور ہم کچل کر آئیں گے محمد اور ان کے ساتھیوں کو صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ میں نے آپ کے سامنے جو پانچواں مرحلہ ہے ایکٹیو ریزسٹنس، اس کی تفصیل بیان کی. 6 مہینے آپ نے مدینے میں جا کر صرف انٹرنل کنسولیڈیشن آف دی پوزیشن ایٹ مکہ، 3 کام، بلڈنگ آف دی ماسک، معاخات، برادرہڈ بٹوین مہاجرز اینڈ انصار، اینڈ جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ ود دی جیوش ٹرائبس. 6 مہینے سے آپ نے چھوٹے چھوٹے بستے بھیجنے شروع کر دیے. یہ تفاصیل اب جو سیرت کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں ان میں الحمدللہ بہت نمایاں ہو کر یہ بات آ رہی ہے، ان سے بات ثابت ہوتی ہے. دین کو غالب کرنا تو آپ کا مقصد بے سب تھا. آپ کو جو ہے، جس کو کہ یہ ہمارے مغربی مورخین لکھتے ہیں ہجرت کو، فلائٹ ٹو مدینہ، فلائٹ ہوتا ہے فرار، جان بچا کر بھاگنا، اٹ واز ناٹ اے فلائٹ. یہ تو اصل میں ایک آلٹرنیٹ بیس کی طرف، اگر یہاں پر ہم اپنا کام آگے نہیں بڑھا سکتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی آلٹرنیٹ بیس عطا کر دے تاکہ ہم وہاں سے اپنے آفینسو کو لانچ کر سکیں. لبریٹ کرنا اس خانہ کعبہ کو، اس کے اوپر مشرکین کا تسلط، یہ تو ابراہیم اور اسماعیل نے توحید کا مرکز بنایا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، اور آج یہ شرک کا اڈا بن گیا ہے. اس کی لبریشن، اللہ کے دین کا غلبہ، بھیجائی اس لیے ہے، هو الذي ارسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله. تو حضور جو مدینے گئے تھے وہ وہاں کے نخلستانوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں آرام کرنے کے لیے تو نہیں گئے تھے. آپ نے آلٹرنیٹ بیس کی حیثیت سے پہلے آپ نے سوچا تھا کہ طائف، لیکن طائف بدقسمت ثابت ہوا. طائف کے 3 بڑے سرداروں نے آپ کی دعوت کو رد کر دیا، بلکہ بہت ہی آپ کی توہین کی، ادا کیا، تبصر کیا. اللہ نے یہ جو خوش قسمتی تھی، یہ سعادت تھی، یہ یثرب کے، یہ لکھی ہوئی تھی تو یثرب کے حصے میں وہ سعادت آ گئی کہ وہاں سے اسی سال میں عام الحضر میں 6 افراد خدرجی ایمان لے آئے. اگلے سال 12 ہو گئے، اگلے سال 75 ہو گئے، اور وہ بیعت عقبا ہو گئی جس کی میں تفصیل آپ کو بیان کر چکا ہوں. ان کا کہ باپ آئیے مدینہ تشریف لائیے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے کہ اپنے اہل و عیال کی حفاظت کریں. تو اس اعتبار سے وہاں جا کر آپ نے صرف 6 مہینے لیے ہیں اپنی کنسولیڈیشن میں، اور اس کے بعد اقدام شروع کر دیا ہے. یہ ہے ایکٹیو ریزسٹنس 1 ایئر. اور یہ جو کتاب تازہ لکھی گئی ہے سیرت پر صفی الرحمان مبارک پوری کی, جس پر کہ سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے انہیں ایوارڈ بھی ملا ہے, الرحیق المختوم, وہ اس اعتبار سے بہت اچھی کتاب ہے کہ اس میں ان آٹھوں یہ جو مہمات ہیں سرایا اور غزوات قبل بدر, ان کی پوری تفصیل جو ہے وہ دے دی گئی ہے. بہرحال اس کا نتیجے میں ظاہر ہے کہ پھر وہ سکسٹھ اینڈ فائنل سٹیج دیٹ از آرمڈ کانفلکٹ شروع ہو گیا. یہ رمضان سن 2 ہجری سے غزوہ بدر سے اس کا آغاز ہو گیا. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم, شعبہ سمع و بصر مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور آپ کی خدمت میں صدر مؤسس مرکزی انجمن خدام القرآن بانی تنظیم اسلامی اور داعیہ تحریک خلافت پاکستان محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے خطابات کا سلسلہ پیش کر رہا ہے, جس کا عنوان ہے منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین محترم, اس سلسلہ خطابات کے 5 دروس آپ اس سے پہلے سماعت فرما چکے ہیں. اس وقت اس سلسلہ خطابات کا 6ٹا حصہ حاضر خدمت ہے, سماعت فرمائیے.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. منہج انقلاب نبوی کے ضمن میں علی سائر الصلاۃ والسلام جو 6ٹا مرحلہ ہے, یعنی آرمڈ کانفلکٹ, دو طرفہ جنگ, یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون, اہل ایمان اللہ کی راہ میں جنگ کر رہے ہیں, وہ قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی. یہ صورتحال جو ہے یہ غزوہ بدر سے شروع ہوئی ہے اور تقریباً 6 سال کی مسنگ ہے. وار, ان دو الفاظ کے اندر فرق سمجھ لیجئے, ایک ہوتی ہے وار, ایک ہوتی ہے بیٹلز. بڑی جنگ ہے جنگ عظیم اول, اس میں بیٹلز پتہ نہیں کتنی ہوئی ہیں, جنگ عظیم دوم بیٹلز پتہ نہیں کتنی ہوئی ہیں. تو غزوہ بدر, غزوہ احد, غزوہ احزاب, غزوہ بن المصطلق وغیرہ وغیرہ وغیرہ, یہ سب کیا ہے؟ بیٹلز. ان سب کو مجموعی طور پر ہم کہیں گے اے 6 ایئرز لانگ وار, جس میں ایک تھوڑا سا وقفہ ہوا صلح حدیبیہ کے ذریعے سے, ورنہ یہ ایک مسلسل حالت جنگ ہے. سیرت محمد علیہ صاحب صلاح وسلام کا یہ حصہ جو ہے, یہ چونکہ بہت معلوم ہے, معروف ہے, مشہور ہے, سیرت کی کتابوں میں بھی تفصیل کے ساتھ غزوات کا ذکر آپ کو ملتا ہے. سیرت النبی کے بارے میں یہ ایک بنیادی بات آپ نوٹ کر لیجئے کہ حضور کی جو حیات طیبہ ہے ابتدائی 40 برس وحی کے آغاز سے قبل, اس کے تو ہمارے پاس مصدقہ واقعات 20 بھی نہیں ہیں. کہانیاں میلاد کی کتابوں میں لکھی ہوئی وہ الگ باتیں, مصدقہ مسترد. ظاہر بات ہے کہ کس نے ریکارڈ کرنا تھا, کس سے معلوم تھا کہ محمد کتنی عظیم شخصیت بن جائیں گے, تو کیسے ان کی سیرت کے یہ واقعات ضبط تحریر میں لائے جائیں. پھر یہ کہ وحی کے آغاز سے لے کر اور ہجرت تک کے واقعات جو ہیں 12-13 برس, وہ بھی بہت کم ہیں ہمارے پاس, لیکن اس کے مقابلے میں یہ جو 10 برس ہے مدنی دور کے, اس کی بڑی تفاصیل, کتاب البغاضی, بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں جنگوں پر. جنگ ایک بڑی اہم شے سمجھی جاتی تھی پرانے زمانے سے, لہذا اس کی تفاصیل کو ابتدائی سے ریکارڈ کرنے کا جو ہے وہ ایک عام دستور تھا, لہذا ان پر بڑا مفصل مواد ہے اور آپ میں سے بھی اکثر کے ذہن میں وہ پورا نقشہ موجود ہے, لہذا اس میں مجھے کسی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ وہ جو ایک پیسو سے ایکٹیو آ کر پھر ایکٹیو سے آرم کانفلکٹ, 4th سے 5th سٹیج جیسے آئی وہ میں آپ کو بیان کر چکا, 5th سے 6th, اس میں بھی ہمارے جو سیرت نگار ہیں بیسویں صدی کے عام، انہوں نے کچھ غلط بیانی سے کام لیا. وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ یہ کہیں کہ حضور کی طرف سے اقدام ہوا ہے، جنگوں کا سلسلہ جو ہے اس کا آغاز حضور کی طرف سے ہوا، اس کو وہ چونکہ چھپانا چاہتے تھے لہذا وہ اس چیز کی بھی نفی کرتے ہیں کہ حضور قافلے کا راستہ روکنے کے لیے یا دوسرے لوگوں کی اصطلاح میں قافلے کو لوٹنے کے لیے حضور مدینے سے نکلے. مولانا شبلی جو ہے اس کے بہت شدت سے انکار کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہی ہے. چنانچہ جو ہمارے راسخ العقیدہ علماء ہیں، الراسخون فی العلم، تو مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت مصطفیٰ میں بڑی تفصیل سے اس پر بحث کی، اور غزوہ بدر کے ضمن میں شیخ الہند مولانا محمود حسن نے بڑی مفصل بحث کی. یہ بڑی اہم کانہ سی بات ہے کہ اس کی نفی کی کوشش کی جائے. واقعہ یہ ہے کہ مدینے سے جب آپ نکلے ہیں تو کسی جنگ کا کسی کو خیال، کسی کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھا. پیش نظر تھا اس قافلے کا راستہ روکنا کہ جو آ رہا تھا شام سے واپس ابو سفیان کی سرکردگی میں، جو جب جا رہا تھا تو حضور نے تعاقب کیا تھا لیکن وہ بچ کر نکل گیا. اسی لیے کسی نے اہتمام نہیں کیا کہ وہ اسلحہ ساتھ لے. اندازہ تو کیجئے 313 افراد میں سے صرف دو کے پاس تلواریں تھیں، اسلحہ بھی نہیں ہے، کیا کرنا ہے؟ قافلے کو جا کر جو ہے روکنا ہے، قافلے کو لوٹنا ہے، کیا لیجیے. لہذا کو کثیر تعداد جو بھی گئی ہے وہ اسی خیال سے گئی ہے، اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. باطل سے گویا کہ جنگ تو پہلے دن سے شروع ہو گئی تھی، جیسے ہی حضور نے کہا لا الہ الا اللہ آپ کے اوپر تشدد شروع ہو گیا، بات ختم ہو گئی. تصادم صرف یہ ہے کہ پہلے وہ تصادم ذہنی اور فکری سطح پر تھا صرف، یا وقت یک طرفہ تشدد تھا اس میں کہ مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی جوابی کاروائی کرنے کی. اب یہ تصادم دو طرفہ ہے، عید کا جواب پتھر سے دینے کا موقع آ گیا، مرحلہ آ گیا. اور اس انقلاب کی تکمیل کے لیے انگریزی میں ایک لفظ آتا ہے پش، ایک تو PUSH پش کسی چیز کو دھکا دینا، ایک ہے PUTCH، یہ پش جو ہے یہ ہے کسی بھی مہم میں پھر آخری حلہ بولنا. یہ پش جو ہے انقلابی جد و جہد کا فائنل پش جو ہے وہ ہے یہ آرم کانفلکٹ، اور اس کا بھی آغاز اس ایکٹیو ریزسٹنس کے نتیجے میں جو حضور نے ایک سال تک جاری رکھا، اس کے نتیجے میں یہ 1000 کی فوج بھی. حضور جب اپنے 313 ساتھیوں کو لے کر تقریباً درمیان میں تھے مدینے اور بدر کے، وہاں حضور کو وحی کے ذریعے سے اللہ نے اطلاع دے دی کہ مکے سے ایک لشکر بھی چل چکا ہے، بڑا طاقتور لشکر، اور ساتھ ہی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا وعدہ ہے کہ ایک تو وہ جو اوپر سے قافلہ آ رہا ہے شمال سے، اور ایک جو جنوب سے آ رہا ہے لشکر، ان دو میں سے ایک پر ہم ضرور مسلمانوں کو فتح دے دیں گے. یہ وحی جب حضور پر آ گئی اور آپ کو اطلاع مل گئی کہ مکے سے تو قریش کا ایک فوج نکل آئی ہے مسلح پیل کرانے سے لے پوری تیاریوں کے ساتھ، اب آپ نے ایک مجلس سے مشابہت منعقد کی اور آپ نے مسلمانوں کے سامنے یہ مسئلہ رکھ دیا کہ دیکھو ہم نکلے تھے اس کام کے لیے، لیکن اب صورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیش آ گئی ہے، وہ قافلہ بھی آ رہا ہے اور ادھر سے لشکر بھی آ رہا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے ان میں سے ایک پر لازمن اللہ ہمیں فتح عطا کر دے گا، تو بتاؤ کہ ہم کدھر چلیں، لشکر کی طرف چلیں یا قافلے کا پیچھا کریں. اس کو آپ جدید اصطلاح میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپنے ساتھیوں کے مورال کو ریڈ کرنے کی حضور کی طرف سے ایک کوشش تھی، پتہ چلے ساتھیوں کی کا مورال کیا ہے، کیا عالم ہے، ان کا حوصلہ کیا ہے، ان کے جذبات کیا ہے، ان کی امنگیں کیا ہے، آیا وہ ڈر جاتے ہیں یہ سن کر کے لشکر آ رہا ہے، قریش کا لشکر، قریش کا تو یوں سمجھیے کہ اس کا لفظ ایک دہشت پیدا کرنے والا تھا عرب کے اندر، قریش ان کا لشکر اور تیاری کے ساتھ پوری طریقے سے ٹھیک کا جیسے لیس، یا یہ ہے کہ ان کے اندر اس کیفیت سے اور سے استقامت پیدا ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے اب وقت آیا, اب وقت شہادت آیا ہے, اب وقت آیا ہے کہ ہم اپنا جو مقصود و مطلوب ہے, شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نمال غنیمت کا کشور کو شاید. تو حضور نے جب یہ مشورے کے لیے بات رکھی, یہ بات بڑی اہم ہے, بڑی پیارا واقعہ ہے یہ سیرت کا. مہاجرین میں سے کئی انفراد نے کھڑے ہو کر تقریر کی بڑی جوشیلی, حضور جو حکم آپ کا ہو آپ بسم اللہ کریں, ہم تیار ہیں ہر شے کے لیے تیار ہیں, فیصلہ آپ کو کرنا. حضرت ابو بکر نے تقریر کی رضی اللہ تعالی عنہ, لیکن حضور نے کوئی خاص اہمیت نہیں دی. حضرت عمر نے تقریر کی, ہم بھی حضور نے کوئی خاص اہمیت نہیں دی. فرمایا بھائی دو مشورہ دو, آپ لوگ مشورہ دیجئے. پھر حضرت مقداد بن الاسود نے جو تقریر کی ہے وہ بڑی پیاری ہے کہ حضور ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں کہ جنہوں نے جنگ کے وقت کہہ دیا تھا کہ فذب انت وربک فقاتلا انا ہاؤنا قاعدون, جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر جنگ کرو, ہم تو یہی بیٹھے ہیں, ہم جنگ نہیں کریں گے. ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں, محمد کے صحابی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کی قسم آپ بسم اللہ کریں, جو بھی قدم آپ اٹھائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے ذریعے سے آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کرے. حضور ان کی بات کو بھی کوئی خاص اہمیت نہیں دے رہے, پھر فرما رہے اشیرونی مجھے مشورہ دو. بھائی اب یہ بات جو ہے انصار کی سمجھ میں آ گئی کہ حضور کا روح سکون ہماری جانی ہے, کیونکہ انصار سے جو معاہدہ ہوا تھا بیعت عقبہ ثانیہ میں وہ یہ تھا کہ اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے اپنے اہل و عیال کی طرح. ابھی مدینے پر حملہ نہیں ہوا تھا بلکہ حضور آگے بڑھ کر نکل آئے ہیں مدینے سے اور جنگ مدینے سے باہر ہو رہی ہے, تو گویا کہ اسٹرکٹ سینس میں انصار پابند نہیں تھے اپنے اس معاہدے کی روح سے کہ حضور کا ساتھ دیں. اور ظاہر بات ہے کہ اب تو سچویشن پیش آ گئی تھی, صرف مہاجرین کی نفری کافی نہیں تھی, 80-85 مہاجرین تھے, باقی سب کے سب کو انصار تھے, ان میں 313 تھے, وہ کفایت نہیں کرتے تھے سچویشن جو اس وقت پیش آ گئی. لہذا حضور بار بار کہے ہیں تو سمجھ گئے, حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑی پیاری تقریر ہے ان کی, کانک تعمینا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول شاید آپ کا روح سکون ہماری جانب ہے, فینا امنا بے کا وسبکنا کا, تو ہم تو آپ پر ایمان لا چکے ہیں. وہ بیعت عقبہ والی بات کو آپ بھول جائیے, جب ہم ایمان لے آئے, ہم نے آپ کو اللہ کا رسول و نبی مانا ہے, تو ہمارے لیے آپشن کون سا ہے؟ وی ڈونٹ ہیو اینی آپشن. خدا کی قسم اگر آپ اپنی سواری سمندر میں ڈال دیں گے, ہم سب کے سب آپ کے پیچھے سمندر میں اتر جائیں گے. اور خدا کی قسم اگر آپ ہمیں حکم دیں گے تو برک الغمار تک پہنچ جائیں گے, یمن کا ایک شہر, اور اپنی جو سواریاں ہیں یہ اونٹ اور اونٹنیاں انہیں اس طویل سفر کی وجہ سے لاغب کر دیں گے, لیکن آپ جہاں حکم دیں گے آپ بسم اللہ کیجیے. اس پر آتا ہے کہ حضور کا چہرہ کھل اٹھا خوشی کے اور بشاشت کے احساس کہ یہ جو جماعت میں نے تیار کی ہے اتنی محنت سے, دعوت اور تربیت اور تنظیم کے مراحل جو میں گزار کے لایا ہوں, یہ جماعت اب تیار ہے فی الواقع اس آخری مرحلے میں داخل ہونے کے لیے, اب ہم پوری طریقے سے فٹ ہیں. اس پر آپ کے چہرے پر بشاشت ہے. اس کے بعد آپ نے کہا تو چلو پھر بدر کی طرف. اب یہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ وہ قافلہ تو بدر کی وادی میں داخل ہی نہیں ہوا, ابو سفیان اس کو لے کر پہاڑی سلسلے کے ادھر مغرب کی طرف سے ہوتے ہوئے ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ لمبا سفر کر کے بچے نکل گئے. اور یہ جب جو لشکر آ گیا قریش کا, اور جب پڑاؤ ہے, صرف میں اس کے بھی دو واقعات آپ کو سنا دوں کہ جب پڑاؤ ہوا ہے تو وہاں اطلاع پہنچ گئی کہ قافلہ تو بچ کر نکل گیا, ابو سفیان کا پیغام آ گیا کہ میں قافلے کو بحفاظت لے کر مکے پہنچ گیا. اب یہاں سوال پیدا ہوا, پھر وہی ہاکس اینڈ ڈوز کا معاملہ. ڈوز نے یہ سوچا کہ اب پونے جی کہے کے لیے ہم تو نکلے تھے اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے, قافلہ تو پہنچ گیا, لیکن جو ہاکس تھے ان کو تو سمجھ میں یہ آیا کہ یہ تو ہمیں موقع مل گیا, گاڈ گیون اپرچونیٹی, یہ ڈبز ہماری بات چلنے نہیں دے رہے تھے, اب جو ہے اب ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں, مدینہ یہاں سے صرف 80 میل دور ہے, ہم کہاں سے کہاں تک ہم پر یہاں پہنچ گئے ہیں, وقت تو موقع ہے, اب یہاں سے واپس جانے کا کیا سوال ہے. حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک ابھی ایمان نہیں لائے تھے, وہ گئے عتبہ کے پاس. کیا عتبہ؟ دیکھیے ہمارا جو قافلہ تھا وہ تو بچ کے جا چکا ہے, اب یہ خامخواہ کی خونریزی اور جنگ کاہے کے لیے, آپ کی حیثیت یہ ہے قریش کے ہاں کہ اگر آپ اس کو رکنا چاہیں تو جنگ اب بھی رک سکتی ہے. اس نے بھی کہا ٹھیک ہے, بات تو تمہاری صحیح ہے, اچھا چلو چلتے ہیں ابو جہل کے پاس, وہ ہی واز دی چیف آف دی ہاکس. وہاں جا کر بات کی اور وہ شخص جو تھا پھر اس نے پیترا بدلا, تانا دیا عتبہ کو. عتبہ کے بیٹے تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ, جو ایمان لا چکے تھے حضور کے ساتھ تھے. ہاں معلوم ہوتا ہے عتبہ, بیٹے کو سامنے دیکھ کر تم پر بزدلی تاری ہو گئی ہے. اب یہ عرب کے لیے بہت بڑا تانہ تھا. دوسری طرف اس نے یہ کیا کہ وہ جو ایک مارا گیا تھا وادی نخلا میں ایک مشرک, اس کے بھائی کو بلایا کہ دیکھو یہ تمہارے بھائی کے قاتل جو ہیں وہ سامنے پڑے ہوئے ہیں, لیکن یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جنگ نہ ہو. اس نے فوراً کپڑے پھاڑے, وہاں کا جو ان کا ایک قبائلی رواج تھا, چیخنا چلانا شروع کیا, اپنے اس مقتول بھائی کا نام لے کر کے اس کا انتقام اس کا قصاص لے کر جائیں گے, واپس نہیں جائیں گے واپس یہاں سے. عتبہ نے بھی اس تانے کا جواب دیا, یہ صبح معلوم ہوگا کہ کون کاورڈ ہے کون بزدل ہے. ظاہر بات ہے کہ عتبہ کو یہ بات کھا گئی, وہ چونکہ نسبتاً شریف النفس لوگوں میں سے تھا, یعنی عمر کے اعتبار سے بھی بزرگ, ویسے بھی دبائے ہیں ہر ایک کی, جیسے کہ وہ شعر ہے کہ نہ ہر زند نست نہ ہر مرد مرد خدا پن جنگوش یکساں کر, نہ اہل ایمان میں سے سب ایک درجے کے تھے برابر کے تھے, نہ کفار میں سب ایک درجے کے تھے. کافروں میں انتہائی سخت معاند بھی تھے, اور کافروں میں وہ شخص بھی تھا جنہوں نے حضور کو پناہ دی تھی جبکہ آپ تائب سے آئے ہیں مایوس لوٹ کر, وہ بھی کافر ہی تھا مشرک تھا. اور ظاہر بات ہے کہ ابو طالب بھی تو کفر ہی کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں, لیکن حضور کی مدد کرتے رہے, آپ کو سہارا دیتے رہے, تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو عتبہ در حقیقت ان میں سے شریف النفس لوگوں میں سے تھا, لیکن شریف آدمی کو پھر یہ تانا بھی کھا جاتا ہے بری طرح. تو اس نے کہا اچھا یہ تو کل صبح پھر فیصلہ ہوگا کہ بزدل کون. نتیجہ یہ ہوا ہے کہ پھر اگلے دن سب سے پہلے عتبہ میدان میں آیا, یہ اس تانے کا نتیجہ. اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ کو بھی ساتھ لیا, اپنے بیٹے ولید بن عتبہ حضرت حذیفہ کا چھوٹا بھائی, اب بڑا بھائی حضور کے ساتھ ہے, چھوٹا بھائی یہاں مقابلے میں آ رہا. یہ نکلے جیسا کہ پرانے زمانے میں رواج تھا, مبارزت چیلنج کیا, آئے کوئی ہمارے مقابلے میں. ادھر سے تین انصاری صحابی نکلے, انہوں نے پوچھا کون ہے آپ لوگ, ڈسکلوز یور آئیڈینٹیٹی. انہوں نے بتایا ہم انصار میں سے ہیں. تو نہیں نہیں تم سے ہم جنگ کرنے آئے ہی نہیں ہیں, ہماری شان سے فروتر ہے کہ ہم یہ کاشتکاروں سے جنگ کریں. کہنا دیا کہ مدینے کے لوگ تو کاشتکار لوگ ہیں, ہمارے مد مقابل بھیجو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے مقابلے کے. حضور نے ان تینوں کو اشارہ کیا واپس آ جاؤ. اب حضرت حذیفہ نکلنے لگے باپ کے مقابلے کے, حضور نے روک دیا. حضور کی شفقت و رحمت نے اسے گوارا نہ کیا کہ باپ بیٹے کے مقابلے میں آئے اور بیٹا باپ کے مقابلے میں آئے. لیکن پھر بہرحال تین نکلے, حضرت حمزہ عتبہ کے مد مقابل, حضرت علی اور حضرت حارثہ بن مطلب. یہ تین کرشی نکلے. ہاں انہوں نے جب بتایا کہ ہاں ٹھیک ہے اب ہمارے مقابلہ جو ہے برابر کی چوٹ کا ہے. بہرحال نتیجہ کیا نکلا کہ تینوں کو واصل جہنم کیا, اگر کہ حضرت حارثہ جو تھے وہ بھی زخمی ہو گئے، تلوار کا وار ان کی ٹانگ پر پڑا، ٹانگ کٹ گئی تو گر گئے، لیکن پھر جس سے مقابلہ ہو رہا تھا حضرت علی نے اس کو بھی باسر جہنم کیا. یہ جو ہیں جو زخمی ہو گئے تھے، یہ واپس جاتے ہوئے جبکہ بدر سے جا رہے تھے حضور فتح مند ہو کر مدینے کی طرف، درمیان میں ان کا انتقال ہو گیا. تو ان کے سمیت 14 صحابہ جو ہیں شہید ہوئے، جبکہ 70 قرشی کھیت رہے واصل جہنم ہوئے، اور ان 14 میں سے کوئی بھی نمایاں شخص نہیں تھا بہت بڑا، اور وہ سارے کے سارے چوٹی کے لوگ تھے، تمام سرداران قریش، اور 70 کو قیدی بنا لیا. تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو سورہ انفال میں یوم الفرقان قرار دیا، یعنی ابو جہل کی بات کو الٹ کر، یہ جو اس نے کہا تھا یوم الفرقان ہوگا، واقعی یہ یوم الفرقان ثابت ہو گیا. اللہ کی مدد آئی، فرشتے بھی آئے، اس کی تفاصیل میں نہیں جا رہا، وہ آپ کتابوں میں پڑھ لیں گے. میں صرف کس کو واضح کرنا چاہتا تھا کہ غزوہ بدر کے بارے میں یہ خیال کہ یہ صرف ڈیفنس کے لیے تھا، یہ بات جو ہے ذہنوں سے نکال دیجیے. اس پروسیس آف ریولوشن کے حوالے سے یہ اصل میں ایکٹیو ریزسٹنس کا منطقی نتیجہ آرم کانفلکٹ، اور اس ایکٹیو ریزسٹنس کو انیشیٹ کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابتدا آپ کی طرف سے ہوئی ہے، آپ نے چھاپہ مار دستے بھیجنے شروع کیے، آپ نے ان کا اکنامک بلاکیج کیا، آپ نے ان کی پولیٹیکل آئسولیشن کی شکل اختیار کی، جس کے نتیجے میں میں اس کو تعبیر کیا کرتا ہوں کہ سانپ بل میں سے نکل آیا. سانپ کو مارنا ہو تو کیا کریں گے، تو بل میں گھسا ہوا ہے، تو آپ کو معلوم ہے نا کہ بین وین بجاتے ہیں کچھ تاکہ وہ کوئی باہر نکل آئے. اب پتہ نہیں وہ بین سے کچھ واقعی کو اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن جو عام میں تو آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ قریش بیٹھے ہوئے تھے مکے میں، اور مکہ حرم ہے، وہاں خوریزی، اگر اللہ کا عذاب آتا کسی اس طرح کا جیسے کہ اس سے پہلی قوموں میں آ چکا تھا تو مکے بنا تھا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، خوریزی ان کی وہاں ہوتی نہیں. اس سانپ کو تو نکالنا تھا، اس سانپ کو نکالنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اقدام کیا، جو ایکٹیو ریزسٹنس کا جو پروسیس شروع کیا، اس کے نتیجے میں وہ 1000 کا لشکر نکل کر جو آیا ہے، وہ گویا کہ سانپ جو ہے وہ اپنے بل سے باہر آ گیا، اور میدان بدر میں اس کا سب کچھ آ گیا. بہرحال غزوہ بدر سے جو فائنل اینڈ سکس سٹیج آف دی ریولوشنری پروسیس آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ شروع ہو گیا. اگلے ہی سال غزوہ احد ہوا، وہاں مسلمانوں کے ایک انڈسپلن کی وجہ سے جو فتح حاصل ہو گئی تھی فوراً وہ شکست میں بدل گئی. حضور نے ایک درے کے اوپر 50 تیر انداز مقرر کر دیے تھے کہ یہاں سے کسی صورت تم نے نہیں ہلنا، ورنہ اندیشہ ہے کہ یہاں سے، کیونکہ جو رسالہ آیا تھا اور خالد بن ولید مشرکین کے رسالے کے جو ہے رسالدار تھے، اندیشہ تھا کہ وہ کہیں حملہ پیچھے سے کر دیں تو چکی کے دو پارٹوں کے درمیان مسلمانوں کی فوج آ جائے، اور جو اندیشہ تھا وہی پورا ہوا. اس کی وجہ کیا ہوئی کہ جب اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اسْتَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، اللہ نے کہا مسلمانوں تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، جبکہ تم انہیں اللہ کے حکم سے گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے. حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، لیکن جب تم نے ان ڈسپلن کی شکل اختیار کی، ڈسپلن کمزور کر دیا، ڈھیلا کر دیا، اختلاف میں رائے کیا، تمہارا لوکل کمانڈر تمہیں روکتا رہا کہ یاد کرو حضور نے فرمایا تھا کہ یہاں سے نہیں ہلنا ہے، پھر بھی وہاں سے 35 یا 40 آدمی جو ہے وہ چھوڑ پر چلے گئے، اور ہوا وہی جس کا اندیشہ تھا، جس کے لیے حضور نے یہاں پر یہ تیر انداز جو ہے ان کو معمور کیا تھا. خالد بن ولید کی عقابی نگاہ نے دیکھ لیا وہ درا خالی ہے، حالانکہ شکست ہو چکی تھی قریش کو، بھاگ رہے تھے وہ، اپنے رسالے کو لے کر وہ احد کا چکر کاٹ کر آئے ہیں، اور پیچھے سے حملہ کیا ہے اور فتح شکست میں بدل گئی. معلوم ہوا کہ ایک کمزوری کیوں، کہ جو لوگ ابھی ہجرت کے بعد جو لوگ ایمان لائے ہیں، ابھی ان کی تربیت اس درجے کی نہیں ہو سکی تھی جس درجے کی تربیت کے مہاجرین کی ہوئی ہے مکے میں. انہوں نے جو سختیاں جھیلی، انہوں نے جو مشکلات برداشت کی، انہوں نے اس میں جو صبر و استقامت کے ثبوت دیے، تو آگ میں جل اور خاک میں مل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر. تو وہ یہ جو لوگ ایمان لائے، خاص طور پر فتح بدر کے بعد، وہ تو انہوں نے سمجھا کہ لوگ اب تو بہت عمدہ کام ہو گیا، اللہ کی مدد تو ہر حال میں آنی آنی ہے نا، تو اب تو وارے نیارے ہیں، محمد کے ساتھ ہو جاؤ، ایمان لے آؤ، اب جو بھی فتح ہوں گی ان کے تمہیں جو ہے مال غنیمت ملے گا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی کچائی اور جن کا جو کچا پن تھا کہ ایمان کی پختگی ان کے اندر نہیں تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے حوالے سے مسلمانوں پر واضح کر دیا. عبداللہ ابن ابی وہ خود بھی غزوہ بدر کے بعد ایمان لایا، اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا، وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر پہلے ہی علیحدہ ہو گیا، اور دوران بھی اس طرح کی کمزوریاں مسلمانوں سے ثابت ہو گئی، سرزد ہو گئی، جس کی اللہ نے سزا دی تاکہ آئندہ کے مراحل کے لیے یہ جو کمزوریاں ہیں تمہارے اندر اس کا تمہیں علم ہو جائے، تمہیں سمجھ ہو جائے، تاکہ آئندہ جو ہے وہ اس سے بچ سکے. بہرحال غزوہ احد کا یہ پہلو جو ہے سمجھانے کا تھا آپ کو. باقی یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ سمجھیے کہ میں 2 سال کے بعد بڑے غزوہ، ویسے تو یہ کہ ہر وقت جو ہے حالت جنگ تھی، چھوٹے چھوٹے غزوات تو ہو رہے تھے ان کے درمیان، یہ بڑے بڑے غزوے ہیں، غزوہ بدر، غزوہ احد، پھر غزوہ احزاب، اس میں کہ 12,000 کا لشکر آ گیا تھا. میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ عرب کے حساب سے وہ 1,000 کا لشکر جو بدر کا تھا وہی بہت بڑی شہ تھی، لیکن 12,000 شمال سے اور مشرق سے اور جنوب سے تینوں اطراف سے فوجیں آئی ہیں اور مدینے کو گھیر کر بھی پڑ گئی. لیکن ان تینوں جنگوں کے ساتھ غنیمتیں ہوئے ہیں، ہر جنگ کے ساتھ ایک غنیمت. غزوہ بدر کے فوراً بعد بنو قینقاع کے خلاف اقدام کرنا پڑا، انہوں نے غداری کی. جو تینوں جو قبیلے تھے جن کو حضور نے اپنے اس معاہدے کے اندر جکڑ لیا تھا میثاق مدینہ میں، ایک ایک کر کے انہوں نے بدہری کی اور ان کی سزا دی گئی. غزوہ احد کے بعد بنو نضیر نے یہی کیا، اور غزوہ احزاب کے موقع پر بنو قریظہ نے یہی کیا. یہ تین غزوات اس کے ساتھ ذمیمے کے طور پر ہیں، غزوہ بدر کا ذمیمہ، غزوہ بنو قینقاع، اور غزوہ احد کا ذمیمہ غزوہ بنو نضیر، جس کا ذکر سورہ حشر میں ہے قرآن مجید میں، اور غزوہ احزاب کا ذمیمہ غزوہ بنی قریظہ. یہ احزاب اور بنو قریظہ دونوں کا ذکر جو ہے یہ سورہ احزاب میں. بہرحال ان جنگوں کے نتیجے میں غزوہ احزاب کے موقع پر آ کر آخری امتحان اللہ تعالی نے اہل ایمان کا لے لیا. ایسی صورت حال تھی کہ محسوس ہوتا تھا کہ اب یہ چراغ بجھا کے بجھا، جیسے کہیں صحرا میں کوئی چراغ چل رہا ہے اور تیز آندھیاں چل رہی ہیں بجھانے کے لیے. مدینہ منورہ ایک چھوٹا سا شہر، چند ہزار کی اس کی کل نفری، کتنے مسلمان اس میں ہیں، پھر یہ کہ تین طرف یہودیوں کے قلعے ہیں، اس وقت جو ہے وہ ایک ہی رہ گیا تھا بنو قریظہ کا، اندیشہ ہے کہ وہ غداری نہ کر دیں، جیسے کہ پہلے ان کے دونوں بھائی قبیلے جو ہے وہ غداری کر چکے ہیں، بنو نضیر بھی اور بنو قینقاع بھی. 12,000 کا لشکر، ٹوٹل بلاکیٹ، اور اس موقع پر حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے حضور نے خندق کھدوا لی. ڈیفنس کا وہ طریقہ اختیار کیا کہ جس سے عرب واقف نہیں تھے، یہ تو حضرت سلمان فارسی ایرانی تھے، انہیں معلوم تھا، انہوں نے کہا کہ حضور ایسے موقع پر ہمارے ہاں ایسا کرتے ہیں کہ خندق کھود لیتے ہیں تاکہ وہ دشمن آپ پر لشکر کی حیثیت سے حملہ آور نہ ہو سکے. خندق کھودی گئی، فاقے ہیں اس لیے کہ بلاکیڈ ہے، باہر سے کچھ آئی نہیں گئی، اب کھانے کو کچھ ہے ہی نہیں، کئی کئی وقت کے فاقے ہیں، پیٹوں پر لوگوں نے پتھر کسے ہوئے اپنی چادروں کے ساتھ، پتھر رکھ کر چادر کو باندھ لیا جیسے آپ بیلٹ باندھتے ہیں، تاکہ یہ جو اسٹامک ہے اصل میں جب بالکل خالی ہو جاتا ہے تو اس میں ہنگر کنٹریکشن شروع ہو جاتی ہے، اندر ہی اندر جو وہ ہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو بھی کھانا شروع کر دیتا ہے. وہ جو جوسز ہیں ڈائجسٹو جوسز وہ تو پیدا ہوتے ہیں، وہ تو اس کو خود معدے کا جو ہے اسی کو گلانا شروع کر دیتے ہیں. اس کے لیے یہ ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ پیٹ کے اوپر پتھر رکھ کر مضبوطی سے کس دیا جائے، گویا کہ ایک تسلی دے دی جائے میں دیکھو کہ کچھ ہے، چاہے وہ باہر ہے اس کے اندر نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کمر دوہری نہ ہو جائے، کمزوری نہ ہو، اور یہ صورت حال کی. اس حال میں جو ہے حکم دیا گیا کہ اب خندق کھود دو، اور وہ بھی پتھریلی زمین، اس میں آسانی سے خندق نہیں کھود جا سکتی تھی. ادھر فاقے ہیں، شدید سردی ہے، سردی میں انسان کی خوراک کی ضرورت بڑھ جاتی ہے، زیادہ کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے. یہاں پر یہ ہے کہ خوراک ہے ہی نہیں اور پیٹوں سے پتھر پڑے ہوئے. آ کے جب انہوں نے حضور کے سامنے جو ہے اپنی یہ پیش کی صورتحال کی، حضور دیکھیے فاقوں سے ہمارا برا حال ہے، ہم نے اپنے کمروں سے اپنے پیٹوں سے پتھر مانے. حضور نے اپنا کرتا اٹھا کے دکھایا، وہاں دو پتھر بنے ہوئے، لیکن اسی حال میں خندق کھودی گئی. اور ایک شعر پڑھ رہے ہیں آواز میں آواز ملا کر، جب کوئی مشقت طلب کام کرنا ہو کسی گروپ کو تو اس طرح سے آواز میں آواز ملا کر اگر وہ کچھ پڑھتے رہے تو ایک تو یہ ہے کہ وہ بہت عمدہ ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی چوٹ لگ رہی ہے تو ایک ہی وقت میں چوٹ لگے، یا جیسے کوئی رسہ کشی ہے تو ایک ہی وقت میں زور لگے پورا جھٹکا. تو وہ شعر کیا پڑھ رہے ہیں، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیعت کی تھی محمد سے جہاد کی صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم اس بیعت کو پورا کریں گے جب تک جان میں جانے، ما بقینا ابدا. یہ حالات تھے جس کے نتیجے میں جو منافقین تھے ان کا خوب سے باطن ان کی زبانوں پر آ گیا، ما وعدنا اللہ ورسوله الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمیں سبز باغ دکھائے، دھوکہ دے کے مروا دیا، ہم سے کہا تھا قیصر و کسریٰ کے خزانے تمہیں ملیں گے، یہاں حال یہ ہو گیا ہے، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں، ہم قضاء حاجت کے لیے باہر نہیں جا سکتے. منافق بالکل کھل کر سامنے آ گئے. لیکن اہل ایمان کی اکثریت کا حال کیا تھا، انہوں نے کہا ھذا ما وعد اللہ ورسوله وصدق اللہ ورسوله. ان کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت تھی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم لازمًا تمہیں آزمائیں گے بھوک سے، نقصانات سے، جانوں اور مالی نقصان سے. ان کے سامنے وہ آیت تھی، ھذا ما وعد اللہ ورسوله، یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا اللہ نے اس کے رسول نے، صدق اللہ ورسوله، وہ سچے تھے. بہرحال اللہ نے یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ کر کے اور پھر اپنے ہی خاص تدبیر سے ان لشکروں کو واپس کر دیا، زبردست آندھی بھیج دی، اس نے ان کے خیمے جو ہیں وہ کھاڑ دیے، ان کے جو دیگیں چڑی ہوئی تھی اور چولہوں کے اوپر ان دیگوں سے آگ لگ گئی، ہانیاں اور دیگیں الٹ گئیں، وہ تنگ آ کے بھاگ کے چلے گئے، مقابلے کی کھلے مقابلے کی نوبت نہیں آئی. لیکن اس کو حضور نے قرار دیا ٹرننگ پوائنٹ. یہ ہے پوائنٹ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سن دو سے سن پانچ تک کا یہ تقریباً چار سال کا عرصہ سمجھ لیجیے، میں نے کہا تھا سکس ایئرز لانگ وار، اس میں سے یہ چار سال اب نکال لیں. اس چار سال کے بعد گویا کہ اللہ تعالی خوش ہو گیا اہل ایمان سے کہ انہوں نے اپنے صادق الایمان ہونے کا ثبوت دے دیا، لہذا اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوید جو ہے وہ سورہ صف کی شکل میں آ گئی، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری سنا رہا ہے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے کہ ان کی شدید جو جد و جہد کا جو مرحلہ تھا وہ اب ختم ہوا چاہتا ہے، اللہ کی مدد اب آیا چاہتی ہے اور فتح جو ہے تمہارے قدم چومنے والی. چنانچہ حضور نے اسی وقت فرما دیا تھا غزوہ احزاب کے اختتام پر، لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا، مسلمانوں اب قریش آئندہ اس سال کے بعد تم پر حملہ آور ہو کر نہیں آئیں گے، ان کی قوت اب ختم ہو چکی ہے، وہ جو کر سکتے تھے کر چکے، ولکنکم تغزونہم، لیکن اب تمہاری طرف سے اقدام ہو. چنانچہ وہ اقدام کی شکل کیا ہوئی، حضور نے اگلے سال سن چھ میں خواب دیکھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، اعلان کر دیا عمرہ کرنا ہے، عمرے کے لیے چلنا ہے، احرام باندھ لیے، 1400 یا 1800 صحابہ ساتھ ہو گئے. وہاں جو ہے کھلبلی مچ گئی مکے میں، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو گویا کہ واک اوور مل جائے گا محمد کو. اگر محمد کو اپنے اندر آنے دیا ہم تو ختم ہوئے، پھر ہماری کیا حیثیت رہ جائے. شدید اشتعال ان کے اندر ہے، ہرگز نہیں، مر جائیں گے لیکن محمد کو داخل نہیں ہونے دیں گے. یہ بڑی ایک پھر طویل بات ہے، وہ تو صلح حدیبیہ جس کے نتیجے میں ہوئی ہے، کچھ نیگوسیشنز ہوئی، کچھ درمیان میں لوگ پڑے، سفارتکاری ہوئی، کچھ ادھر سے سمجھایا ادھر سے سمجھایا، اور یہ کہ کچھ لوگوں نے، قریش کے کچھ لوگوں نے آ کر ڈٹرمنیشن دیکھ لی، جبکہ حضور نے پھر بیعت لے لی صحابہ سے جو ساتھ تھے، بیعت علی الموت، ہم سب یہاں جانے دے دیں گے، یہاں سے کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا. اس کی خبر پہنچی، وہ لرز گئے، یہ بیعت علی الموت، اسے بیعت رضوان بھی کہتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کی رضا کا سورہ فتح میں ذکر آیا ہے، لقد رضی اللہ علی مومنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اے نبی، اللہ اہل ایمان سے راضی ہو گیا جب وہ آپ سے اس درخت کے نیچے بیعت کر رہے ہیں. اور یہ بیعت علی الموت یا بیعت علی اللہ نصرہ، موت کی بیعت یا نہ بھاگنے کی بیعت. بہرحال یہ بیعت جو ہوئی، پھر انہیں جھک کر آخر جو ہے بات ماننی پڑی، لیکن انہوں نے بات مان کر بھی اپنا پہلو اوپر رکھا، اور اس کو حضور نے برداشت کر لیا، قبول کر لیا، گوارا کر لیا. گمان غالب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے تحت، ورنہ صحابہ تیار نہیں تھے، اس لیے کہ جو صلح ہوئی ہے اس کی ٹرمز بہت ان ایکول تھی، برابری کی بات نہیں تھی اس میں، بلکہ حضور نے گویا کہ دب کر صلح کی اور صحابہ کا خون کھول رہا. اس کی تفاصیل کو آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھیں گے تو معلوم ہو جائے گا، ظاہر بات ہے یہاں اس کا موقع نہیں ہے. اس میں چونکہ ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مکے سے بھاگ کر آئے گا مدینے، تو اس کو واپس کرنے کے آپ پابند ہوں گے. اگر کوئی مدینے سے بھاگ کر واپس آئے گا مکے، مرتد ہو کر یا کسی اور ذریعے سے، تو ہم اس کو واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے. ان ایکول ٹرمز. اور دوسرے انہوں نے پکھ لگا دی کہ اس سال تو ہم کسی صورت تمہیں عمرہ نہیں کرنے دیں گے، ہاں اگلے سال آئیں، 3 دن کے لیے ہم مکہ خالی کر دیں گے، آپ 3 دن تک مکے میں رہیں، ہم پہاڑوں پر چلے جائیں گے، آپ عمرہ کریں پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ، لیکن اس وقت واپس جانا ہوگا. حضور نے دونوں شرطیں قبول کر لی، صلح ہوگا. اس کو قرآن نے کہا انا فتحنا لك فتحا مبینا، اے محمد ہم نے آپ کو بڑی کھلی فتح کر دی ہے، علاج کر دی ہے. اس فتح کا فتح ہونا بعد میں واضح ہوا. دو کام حضور نے کیے اس صلح کے نتیجے میں. جب جنوب کی طرف سے آپ مطمئن ہو گئے کہ مکے سے کوئی حملہ نہیں ہوگا، پوری قوت کے ساتھ آپ نے شمال میں اقدام کیا، اور خیبر جو گڑھ تھا یہودیوں کا، یہ سارے یہودی جو مدینے سے بھی نکلے تھے وہیں پر جا کر آباد ہو گئے تھے، اور بہت بڑی طاقت تھی، آپ نے خیبر پر حملہ کیا، اس کو فتح کر دیا، کیونکہ اب قریش ان کی مدد کو نہیں آ سکتے تھے. غزوہ احزاب میں یہ سب آئے تھے، ادھر سے یہودی آئے تھے، ادھر سے قریش آئے تھے، اور مشرق سے بنو غطفان کی قبائل آئے تھے. تو جب قریش کی طرف سے حضور فارغ ہو گئے تو آپ نے پوری طاقت کے ساتھ حملہ کیا، خیبر فتح کر لیا، اور بے پناہ مال غنیمت ہاتھ آیا، اور مسلمانوں کے دلدر دور ہو گئے، جس کو کہنا چاہیے کہ ان کے پاس جو بھی مفلسی تھی، محتاجی تھی، وہ ختم ہو گئی، اس لیے کہ بہت مال غنیمت جو ہے اس فتح خیبر کے نتیجے میں حاصل ہوا. دوسرا کام آپ نے کیا کیا، اب جو یہ جنگ بندی ہو گئی، سیز فائر ہو گیا، تو اب آپ نے پورے عرب میں اپنی دعوتی سرگرمی جو ہے اس کو انتہائی تیزی کے ساتھ پھیلا دیا، بڑی تیزی کے ساتھ کنورشن ہوئی، اس لیے کہ تمام قبائل نے یہ دیکھ لیا کہ قریش صلح کرنے پر مجبور ہو گئے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صلح کرنے کے معنی کیا ہوتے ہیں، دے ہیو ریکگنائزڈ دیٹ محمد از اے پاور ٹو ریکن وتھ. اب انہوں نے گویا کہ تسلیم کر لیا ہے کہ محمد ایک طاقت ہے جن کو تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں. صلح تو اسی سے ہوتی ہے جسے آپ تسلیم کرتے ہیں. جیسے آج کل آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ چند سال پہلے تک کوئی عرب ملک جو ہے اسرائیل کے کسی نمائندے کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں تھا. صلح کرنی تو بہت دور کی بات ہے, ایک کمرے میں بیک وقت ہونے کو تیار نہیں, میز پر بیٹھنا تو دور کی بات ہے. ایک دروازے سے اگر اسرائیل کا نمائندہ داخل ہوا, دوسرے سے جو ہے وہ عرب نمائندہ نکل جاتا تھا. وہ ریکگنائز کرنے کو تیار نہیں تھے, لیکن خلیج کی جنگ کے بعد پھر انہیں نیگوشیٹ بھی کرنا پڑا, تسلیم بھی کرنا پڑا. پہلے صرف ایک ملک نے کیا تھا, مصر نے, اور بعد میں آپ کو معلوم ہے کہ اور عرب ممالک بھی سب کے سب لائن حاضر ہو گئے تھے میڈرڈ میں. مجبوری, یہ گویا کہ ان کو تسلیم کرنے کے مترادف تھا. یہ بہت بڑی فتح اسرائیل کی. اسی طرح حضور کی بہت بڑی فتح تھی کہ قریش نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے, آپ کو تسلیم کر لیا کہ آپ ایک بہت بڑی طاقت ہیں. اس کا جو اثر ہوا تمام عرب پر, اب بہت سے لوگ جو ہیں اسلام میں داخل ہو گئے, دعوت و تبلیغ کا دائرہ وسیع ہو گیا. اور نمبر تین نوٹ کیجئے, اسی مرحلے پر آپ نے اپنے انقلاب کے بین الاقوامی مرحلے کا آغاز کر دیا. یہ نقطہ بہت اہم ہے, بہت اہم ہے, بہت اہم ہے. انقلابی جدوجہد کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ابتدان کسی ایک جگہ پر کنسنٹریٹ کرتی ہے, پھیلاتی نہیں اپنے آپ کو, ایک جگہ پر کنسنٹریٹ کرتی, ساری طاقت وہیں پر لگے تاکہ وہاں انقلاب آ جائے. جب انقلاب وہاں جائے گا اب وہ انقلاب پھیلے گا. اور جو ایک تبلیغی قسم کے کام ہوتے ہیں, جیسے کہ عیسائی مشنریز کا کام ہوتا ہے, یا ہمارے ہاں بھی ایک تبلیغی جماعت ہے, وہ پھیلاتے ہیں, وہ بات کو پھیلا رہے ہیں, پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں, پوری دنیا کے اندر چلے لگا رہے ہیں, لوگ جو جا رہے ہیں سفر کر رہے ہیں, لیکن کسی ایک جگہ پر بھی وہ ایک انقلاب لانا, نظام قائم کر دینا, وہ ان کے پیش نظر ہے ہی نہیں. تو یہ بنیادی فرق سمجھ لیجئے, یہ ریولیوشنری اور مشنری, یہ دو جو کام ہیں, ریولیوشنری اسٹرگل اینڈ مشنری ورک, ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے. مشنری ورک میں مذہب کی تبلیغ ہوتی ہے, صرف عقائد عبادات ان کی تبلیغ ہوتی ہے, اور ریولیوشنری میں نظام قائم کرنا مقصود ہوتا ہے. مذہبی یا مشنری وہ زمین پر پھیلنے والی بیل کی مانند ہے, جیسے خربوزے کی بیل ہے زمین پر ہی پھیلتی چلی جائے گی, وتیرا ہے کوئی اور شے ہے, بیل جو ہوگی وہ کھڑی نہیں ہوتی درخت کی شکل میں, وہ پھیل جائے گی, ہو سکتا ہے بیگوں میں پھیل جائے بیل, لیکن اٹھے گی نہیں, وہ درخت کی شکل اختیار نہیں کرے گی. جبکہ ریولیوشنری پروسیس وہ ایک جگہ پر, جیسے درخت آم کے چاہے دو ہی پتیاں نکلی ہیں گٹھی میں سے, اوپر کو رکو گا, اس کا اوپر بڑھے گا, ایک تنا بنے گا, اوپر جائے گا, اوپر جا کر پھیلے گا, پھر درخت سایہ کرے گا یا پھل دے گا, پھیلے گا اوپر جا کر. انقلاب ایک جگہ پر جو ہے کنسنٹریٹ کر کے وہاں تبدیلی لاتا, پھر اس کا نظام جو ہے وہ پھر اس کی ایکسٹینشن ہوتی ہے دائیں بائیں شمال جنوب. تو یہ فرق ذہن میں رکھیے, حضور نے آغاز سے اپنی دعوت کو بین الاقوامی نہیں بنایا. حالانکہ نوٹ کر لیجئے, جب حضور پر وحی کا آغاز ہوا ہے اس وقت آپ غنی تھے, حضرت خدیجہ کی بہت بڑی دولت آپ کے پاس موجود تھی, آپ جو ہیں مشنری جو ہیں اپنے بھیج سکتے تھے, امسری جن کو کہا جاتا ہے, آپ اپنے سفیر بھیجتے, خطوط نکل بھیج دیتے, فرقل کو بھیج دیتے, کسرا کو بھیج دیتے, نجاشی کو بھیج دیتے, بکوکس کو بھیج دیتے, کر سکتے تھے. میں اللہ کا رسول ہوں, مجھ پر ایمان لاؤ, نہیں کیا, ختم نہیں کیا. بلکہ جو حضرات گئے ہیں ابیسینیا میں, حبشہ میں, ہجرت حبشہ جو ہوئی تھی, انہوں نے بھی وہاں جا کر تبلیغ کا کام نہیں کیا, بس وہاں جا کر پناہ لیے, آرام سے وہاں رہے ہیں, تبلیغ کا کام نہیں کیا. یہ نوٹ کر لیجیے, اس لیے کہ انقلابی جدوجہد جب تک کہ کسی ایک جگہ پر کامیاب نہ ہو جائے وہ اسے انٹرنیشنلائز نہیں کرتے, بلکہ اس میں نقصان ہو جاتا ہے. اگر آغاز ہی سے پتہ چل گیا ہوتا قیصر روم کو کہ یہ کیا دعوت ہے جو مکے کے اندر جو ہے, یہ خدمت خدمت جو ہو رہی ہے یہ کیا ہے, اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں, تو ظاہر بات ہے وہ بھی کوئی نہ کوئی روک لگاتا, کوئی رکاوٹ ڈالتا. اگر کسرا کو پتا چل جاتا کہ میری جڑیں کھودی جا رہی ہیں اور یہ عرب کے صحرا کے اندر سے کوئی ایسا طوفان اٹھنے والا ہے کہ جس میں میری پوری سلطنت جو ہے وہ تنکے کی طرح بیٹھ جائے گی تو وہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتا, انہیں تو پتہ ہی نہیں چلا. ہاں جب عرب میں یہ پوزیشن ہو گئی کہ قریش نے گویا کہ تسلیم کر لیا کہ محمد از اے پاور ٹو ریکن ود, اب وہ پوزیشن تھی. اب آپ نے نامہ ہائے مبارک بھیجے قیصر کے نام, دہیا قلبی رضی اللہ تعالی عنہ خط لے کر گئے کسرا ایمپرر, ایرانین ایمپرر کے پاس, مقوقس شاہ مصر کے پاس, نیگوس, اس لیے کہ وہ نجاشی فوت ہو چکے تھے جو ایمان لے آئے تھے. اب جو اور تھا وہ مسلم نہیں تھا, مومن نہیں تھا. اور جو آس پاس کے بحرین وغیرہ ان سب کے چاروں طرف جو جزیرہ نمایاں عرب تھے, چاروں طرف جو چھوٹے بڑے بادشاہ تھے, جو چھوٹے بڑے نظام تھے, مصر میں بادشاہت نہیں تھی, پیٹریارک تھا, ایک نیم مذہبی حکومت تھی, مقوقس جو ہے وہ گویا کہ وہاں کا حکمران تھا. بہرحال ان سب کو آپ نے خطوط بھیجے کب؟ سن 7 ہجری میں, صلح حدیبیہ کے بعد. گویا کہ اندرون ملک انقلاب کی تکمیل بس آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے, اس لیے کہ سن 8 میں اب آپ نے پوری اپنی قوت کے ساتھ 10,000 صحابہ, ذرا اندازہ کیجئے, 2 سال پہلے آپ عمرے کے لیے گئے تو 1400 یا 1800 تھے. اب اس عرصے میں صلح کی وجہ سے جو موقع ملا ہے, جو دعوت پھیلی ہے, جو تبلیغ ہوئی ہے, اس کے نتیجے میں اب 10,000 صحابہ کی فوج جو ہے وہ حضور کے ساتھ ہے, اور مکہ جو ہے فتح ہو گیا بغیر لڑائی بھڑائی کے. اس موقع پر چونکہ ابو سفیان کو بھی یہ معلوم تھا کہ اب ہمارے اندر یہ جان نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, ہم مقابلہ نہیں کر سکتے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم, تو صلح توڑی تھی انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے. اس نے کوشش کی کہ صلح کی تجدید ہو جائے, دوبارہ صلح ہو جائے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلح کی تجدید کرنے پر آبادگی ظاہر نہیں کی, اور آپ نے سفر کیا, اور آپ اس کے نتیجے میں یہ 10 رمضان مبارک, ایک ہفتہ کم, 6 برس, 17 رمضان سن 2 ہجری غزوہ بدر, بگننگ آف دی 6th اینڈ دی فائنل اسٹیج آف دی ریولیوشنری پروسیس آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آرمڈ کانفلکٹ, اور 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری میں مکہ فتح. اس کے بعد طائف, اس کے بعد حنین, یہ تو گویا کہ زمین میں ہے. فتح مکہ کے بعد گویا کہ اندرون جزیرہ نمائے عرب, یا الحق وذاق الباطل ان الباطل کاد ظہورا. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.